بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ناظرین, ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں نئے موضوعات کے ساتھ اور نئی شخصیات کے ساتھ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان بہت ہی بابرکت مہینہ ہے, اور یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند متعال نے اپنے کلام کو نازل کیا, اور اس کلام مجید کے اندر جگہ جگہ پر ہم تلاوت کرتے ہیں کہ جہاں انسان کو تدبر و تفکر کی دعوت دی گئی ہے. تو اب یہ انسان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اس تدبر اور تفکر کے بارے میں سوچے خود کہ یہ کیوں ضروری ہے, اسے کیوں انجام دیا جائے, اور اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹیں پائی جاتی ہیں تو وہ رکاوٹیں کون سی ہیں, ان سے آشنا ہو. تو اس موضوع کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے ہم نے جن شخصیات کو دعوت دی ہے ان میں سے ایک آغا محمد کمیل نورانی صاحب ہیں, کہ خوش آمدید کہتے ہیں ان کو اپنے اس پروگرام کے اندر, اور دوسری جو شخصیت دعوت دی ہیں وہ ہے آغا جمشید علی, کہ آپ پچھلے پروگرامز میں ان کے ساتھ آشنا ہو چکے ہیں. آغا کمیل نورانی صاحب آج نئے چہرے کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی درس خارج کے اسٹوڈنٹ ہیں حوزہ المیہ قم کے اندر. آغا صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ سے آغاز کرتے ہیں بحث کا, کہ جیسا کہ میں نے ابھی مقدمے میں عرض کیا کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور مخصوصاً ماہ رمضان تو ایک ایسی فضا بنی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے قرآن میں, اور اس کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے تدبر اور تفکر کی, تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت پر تھوڑی گفتگو کر لیں کہ غور و فکر کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں محترم ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ عموماً دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ علمی شخصیات کو لاتا ہے اور علمی شخصیات سے استفادہ کرنے کے لیے, لیکن چونکہ یہ سرزمین مقدس, سرزمین قدس ہے, سرزمین قم ہے, تو یہاں پر ایک خالصتاً علمی سلسلہ ہے, تو یہ برعکس مسئلہ ہے. یعنی جو ہمارے محترم ہوسٹ ہیں یہ علمی لحاظ سے ہم سب سے زیادہ ماشاءاللہ آگے ہیں, تو یہ آپ کی خدمت میں پہلے میں نے عرض کر دی. اب آپ کے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. دیکھیں انسان کی مختلف قوات ہیں انسان کے اندر, لیکن وہ چیز جو انسان کو انسان بناتی ہے وہ قوت عقیدہ ہے, اور غور و فکر کا تعلق اسی قوت عقیدہ سے ہے. انسان دیکھتا ہے, انسان سنتا ہے, انسان خیال کرتا ہے, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو دیگر جاندار اور حیوانات میں بھی پائی جاتی ہیں. وہ بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی تخیل کرتے ہیں, خیالات کرتے ہیں, لیکن غور و فکر وہ نہیں کر پاتے, کیونکہ غور و فکر کا جو تعلق ہے وہ اس قوت عقل سے ہے جو فقط انسان کے پاس. تو یہاں سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, یعنی جو چیز انسان کو انسان بناتی ہے وہ یہ غور و فکر. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اصول کافی میں محمد ابن سلیمان دہلمی سے جو روایت ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ میرے والد نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کی کہ فلان فی عبادتہ ودینہ وفضلہ, کہ امام فلاں شخص بہت دیندار ہے, بہت عبادت گزار ہے, اچھے اخلاق, ان سب کا مالک ہے. تو امام نے کہا یہ مجھے مت بتاؤ کیف عقلہ,
اس کی عقل کتنی,
اس کی عقل کتنی ہے, کتنا غور و فکر کرتا ہے. تو محمد ابن سلیمان دہلمی کے والد کہتے ہیں لا ادری, یہ مجھے نہیں بتا. امام نے کہا کہ اس کی عقل سے پتا چلے گا کہ وہ کتنا بڑا آدمی.
بہت ماشاءاللہ خوبصورت حدیث آپ نے ذکر کی ہے, اور واقعی ایسا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی بعض اوقات, بلکہ اکثر اوقات معیار جو بنا ہوتا ہے وہ داڑھی ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, تسبیح ہوتی ہے, اور پھر جب وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں تو پھر دین کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں. اگر ہم روایات میں تفکر و تدبر کریں واقعی تو اس قسم کے معیارات ملتے ہیں. آپ ہی کی بات کی تائید میں عرض کرتا ہوں, روایت میں بھی ہے کہ تفکر جو ہے وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے, اور اس کو معیار قرار دیا ہے, اور وہ بھی میرے خیال میں اسی تفکر و تعقل کی اس قوت کے ذریعے جو ہے معیار حاصل ہوا ہے اس کو. غور و فکر کن چیزوں میں ہونی چاہیے؟
یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے جو آپ نے آج اٹھایا اس مسئلے کو. ہم اگر غور و فکر کا ڈائریکشن اگر ہماری قوم اور ہمارے افراد صحیح کر لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. قرآن نے جب بھی غور و فکر کی دعوت دی تو اس میں اصولی مسائل پر دعوت دی غور و فکر کی. مثلا آپ دیکھیں سورہ مبارک ملک کی آیت ہے, ما ترا فی الخلق رحمان من فطور, کہ تم دیکھو تمہیں پروردگار متعال کی خلقت میں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ فرج البصر کر رہتے ہیں, دوبارہ دیکھو. اور مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ دوبارہ سے مراد دو بار نہیں ہے, دیکھتے جاؤ. تو قرآن نے جب بھی تعقل, تدبر, تفکر کی بات کہی, افلا تعقلون, تم تفکر نہیں کرتے, تم تعقل نہیں کرتے, تم غور و فکر نہیں کرتے, تو وہ اصولی مسائل میں, اصول دین میں قرآن نے تفکر کی دعوت دی. ہم جو ایک بنیادی غلطی کرتے ہیں وہ فروعات میں تفکر کرتے ہیں. مثلا یہ کہتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت نماز,
اکثر سوال اسی میں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں,
یا میراث میں مثلا خواتین کا حق کیوں نہیں, یا نصف کیوں ہے.
جیسے آپ کی اس تائید میں عرض کروں, چند دن پہلے مجھے ایک فون آیا پاکستان سے, تو کہتے ہیں مجھے عقلی دلیل دیں کہ بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ کیوں باطل ہو جاتا ہے. وہی ہے کہ تعقل کا, قرآن نے کہیں اور دعوت دی ہوئی ہے, اور یہ فروعات کے اندر جو استعمال کر رہے ہیں اس عقل کو. جی آپ فرما رہے تھے.
تو یہ اگر اصول دین یعنی قرآن میں آپ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں تدبر اور تعقل, اور یہ ایک خود اس چیز کی غمازی ہے کہ اسلام کتنا زیادہ روشن فکری کو پسند کرتا ہے. قرآن بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ آپ جائیں, بالکل آپ دیکھیں دوسرے مذاہب میں کہا جاتا ہے آپ کو چھوڑ دیں, اپنی سوال نہ کریں ہم سے.
مسیحیت کے اندر جو تثلیث کا ایک عقیدہ موجود ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں ایمان لے کر آؤ, عقل کی ضرورت نہیں ہے, یعنی مومن بنو پھر تعقل کرو, نہ کہ تعقل کر کے مومن بنو. لیکن اسلام الٹ کر رہا ہے,
بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں, اور تفکر نہ کرنے والوں پر ایک قسم کا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں تفکر، آپ انسان، آپ تفکر
کیوں نہیں کرتے ہیں؟
ہم نے جو روشن فکری، روشن فکری بہت اچھی چیز ہے، ہر انسان کو روشن فکر ہونا چاہیے، لیکن کس جگہ ہونا چاہیے؟ اصول دین میں ہونا چاہیے. اصول دین میں قرآن بار بار تفکر کی دعوت دے رہا ہے. ہم نے اپنی ڈائریکشن رکھ لی فروعات، فروعات میں تسلیم کرنا ہے،
وہاں تعبد پایا جاتا ہے، تعبدیات کے ذریعے آگے جانا ہے. بالکل اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ایک مقولہ مشہور ہے ہمارے ہاں جو ہے یعنی حوزہ جات میں، کہ اصول دین کے اندر تقلید نہیں ہے. وہ تقلید نہ ہونے کے سبب بھی یہ بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنے عقائد ایک دلیل کی بنیاد پہ بنانے ہیں. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل ایسے نہیں ہے کہ فلانے نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں خدا ہے، فلانے نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں امامت ہے. تو بہت یعنی اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ناظرین کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارا تعقل جو ہے زیادہ معارف کے اندر ہونا چاہیے. ہم اگر کلی کے مسئلے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں اس میں. بہت شکریہ، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں مزید مطالعے کے لیے. اگر جمشید، جیسا کہ مقدمے میں اور ہم پہلے بھی پروگرامز میں اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے آئے ہیں کہ ماہ رمضان جو ہے وہ ماہ نزول قرآن ہے.
جی بالکل،
قرآن نازل ہوا ہے اس کے اندر، اور پھر قرآن کی خصوصیت بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ بشر کے لیے ہدایت ہے اور اس نے قیامت تک بشر کی ہدایت کرنی
ہے. جی،
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر بہت سارے معارف موجود ہیں. تو کون سی ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ جن کو خداوند متعال نے مد نظر رکھ کر وہ تمام معارف اس کے اندر ذکر کیے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا. تو سوال واقعا بہت عظیم سوال ہے، کیونکہ ہم عام طور پر جو عام لوگوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کے مطابق پھر ہم قرآن کی خدمت میں جاتے ہیں اور پھر اسی طریقہ کار سے ہم قرآن سے نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ قرآن جو الہی کتاب ہے، اور میرے خیال میں اس ٹائم فقط واحد الہی کتاب ہے جو تحریف سے بھی ماشاءاللہ محفوظ ہے، باقی کتابیں تحریف ہو گئی ہیں، اور ہدل للناس اور قیامت تک اس نے ہدایت کی ذمہ داری بھی لی ہوئی ہے. تو اگر ہم اسی عمومی طریقے سے اس کتاب کی خدمت میں جائیں گے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہم فقط وہی تلاوت کریں گے اور تلاوت سے ثواب لیں گے، لیکن وہ جو اصلی ہدف تھا اس کتاب کا یعنی ہدایت دینا، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا جب تک اس کتاب کے معارف کی خصوصیات کو ہمیں علم نہیں ہوگا. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے چند خصوصیات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ یہ کتاب کے اندر معارف سادہ لیکن عمیق صورت میں بیان ہوئے ہیں. ہم آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب لکھی جاتی ہے یا بہت نچلے طبقے کے لیے ہوتی ہے، سادہ زبان میں ہوتی ہے، اس کو بڑا طبقہ نہیں پڑھتا، پڑھے لکھے لوگ، علماء، سائنسدان، فلاسفر اس کو نہیں پڑھتے. یا پھر یوں ہوتا ہے کہ ایک کتاب لکھی جاتی ہے بہت اعلیٰ مراتب میں اور علم کے اعلیٰ،
بہت سارے اس کو سمجھ
نہیں سکتے جاتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے طبقے کو ذکر نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی. تو یہاں پر اس قرآن کے اندر اللہ نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ سادہ لیکن عمیق، بیک وقت مطالب سادہ بھی ہیں اور عمیق بھی ہیں،
یعنی سادگی کے ساتھ ساتھ ان مطالب میں گہرائی بھی پائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ فقط ایک سطحی مطلب کو بیان کر دیا اور گزر گئے.
ایک مولانا صاحب کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ بیک وقت اس کتاب کے دسترخوان پر ایک فیلسوف بھی بیٹھا ہے اور ایک 14 سال کا بچہ جو الف بھی ابھی پڑھ رہا ہے اس کو بھی اسی کتاب سے ہدایت مل رہی ہے.
یعنی ہر طبقہ جو ہے وہ اس سے اپنے اس درجہ وجودی کے ذریعے اور اپنے فہم کے جو درجہ ہے اس کے ذریعے اخذ کرتا ہے وہ اسے.
بالکل ایسے،
اگر بالکل عامیانہ ہوگا تو اپنے مطابق جو ہے اس فیض کو حاصل کرے گا، اور جیسے جیسے اس کا علمی مرتبہ بڑھتا جائے گا اس سے فیض حاصل کرے گا. تو یہ سادگی کے اندر گہرائی ہے،
سادگی اندر گہرائی ہے، بالکل ایسے. اور بیک وقت مثلا ایک ہی آیت میرے لیے سادہ بھی ہے لیکن آپ جب اسے پڑھیں گے فلسفے کی نگاہ
سے تو اندر گہرائی
گہرائی بھی موجود ہے. تو دوسری خوبی جو قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن نے متعدد مقامات پر مثل سے استفادہ کیا ہے، مثالیں ذکر کی ہیں، اور یہ قرآن کی میرے خیال میں منحصر بذات روش ہے. کیونکہ عام طور پر اگر کتابوں میں مثالیں ذکر کی جاتی ہیں تو ان مثالوں میں اور قرآن کی مثالوں میں بہت فرق ہے. عام طور پر مثالیں ذکر کی جاتی ہیں کتابوں کے اندر ایک مطلب کو تقریب ذہن کے لیے، لیکن قرآن نے جو مثالیں ذکر کی ہیں ان سے لوگوں کے ہدایت کا سامان سارا ان مثالوں کے اندر رکھ دیا ہے. تو سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے کہ جب وہ کافران اور منافقون جو ہے نا وہ سوال کرتے تھے کہ اللہ یہ مثالیں کیوں دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہدی بھی و یضلو بھی و یضلو بھی کثیرہ، کہ اس کے ساتھ زیادہ لوگ ان مثالوں سے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں.
جن کا یعنی نفس مردہ ہو تو وہ جب ان مثالوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے ذریعے وہ خود گمراہ
ہو جاتے ہیں. اب اللہ نے ایک مثال دی ہے جو ہدایت کا سبب بن سکتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان کج فہم ہو تو اس کے لیے ضلالت کا سبب بن سکتی ہے.
یعنی آپ بالکل اس نقطے میں، یعنی ہم یہ بھی تذکر دے سکتے ہیں، جیسا کہ بعض روشن فکر ہم نے دیکھے ہیں ایسے کہ قرآنی مثالوں کو انہوں نے جب مقایسہ کیا باقی کتب کے ساتھ تو وہاں دیکھا کہ معمولاً جب قصوں کا سہارا لیا جاتا ہے تو گھڑے ہوئے قصوں کا سہارا لیتے ہیں. یعنی ہدف ان کا اچھا ہوتا ہے لیکن اس ہدف تک پہنچنے کے لیے وہ گھڑے ہوئے قصوں کا سہارا لیتے ہیں. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں قصہ جو ہے وہ گھڑا ہوا نہیں،
گھڑا ہوا نہیں. تیسری خصوصیت جو ہے وہ قصہ خوانی ہے قرآن کی. قرآن کے قصوں میں جس طرح کا بیان فرما دیا، اصل مطلب یہ ہے کہ حق ہے لیکن قرآن نے قصہ بیان کرنے میں جس ہنر سے کام لیا ہے وہ ہنر یہ ہے کہ قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے، اس نے اس قصوں میں سے فقط اس چیز کو نقل کیا ہے جو ہدایت کے لیے کام آ سکتی تھی. مثلا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہوا ہے ٹوٹلی 5 آیات میں.
صحیح.
ان 5 آیات میں اللہ نے کچھ ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے قربانی کی کیوں تھی، ان کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، کیسے ان کا آپس میں مسئلہ کیا تھا. فقط اتنا ذکر کیا کہ ایک نے قربانی، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. فوراً سبب بیان کر دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ ایک متقی تھا دوسرا متقی نہیں تھا، تو اللہ نے متقی کی قبول کر لیا اور دوسرے کی قبول نہیں.
اچھا، اسرائیلیار کا دروازہ بھی یہیں پہ کھلا ہے صاحب. دیکھا کہ قرآن نے جو ہے وہ قصوں کو، اگرچہ وہ واقعی قصے تھے، فقط اتنا ذکر کیا جو ہدایت کے لیے کرامت ہے انسان کے لیے، لیکن انسان کی وہ جستجو والی اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ پھر یہ کیوں ہوا ایسے. پھر اس نے تورات و انجیل تحریف شدہ ان سے جو ہے استفادہ کیا اور یہ تحریف کا راستہ یہاں پر کھلا.
چوتھی خصوصیت جس کا قرآن نے بہت زیادہ رعایت کی ہے اور اس کا احترام رکھا ہے کہ قرآن ہمیشہ اپنی تعبیر میں کنائے سے کام لیتا ہے اور ادب کا احترام کرتا ہے. مثلا ابھی ماہ مبارک کے رمضان میں ہیں، تو اس ماہ مبارک کا ایک مسئلہ، ایک حکم فقہی اللہ نے بیان کرنا تھا، تو اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. دیکھیں کتنی پیاری سی اللہ نے یہ تعبیر لائی کہ ایک حکم بیان کر دیا گیا تھا جو پہلے حکم نہیں تھا، پھر اجازت مل گئی کہ اب آپ کے لیے اجازت ہے، آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، اور بڑے احسن انداز میں. کہ مثلاً عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب عام طور پر کتاب لکھی جاتی ہیں تو اس میں پتہ نہیں وہ بعد میں لکھتے ہیں کہ اس کو 18 سال کے نیچے لڑکے اگر نہ پڑھے،
یعنی ایسے الفاظ کی جو معاشرے میں قبیح ہوتے ہیں انہی کو ہی استعمال کر دیا جاتا ہے.
بالکل ایسے ہے،
لیکن قرآن نے تعبیر کے انتخاب کے اندر بھی جو ہے بہت دقت کی ہے اور قبیح الفاظ سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کیا.
اور اسی طرح ایک خوبی یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ اپنے مطالب کو علمی، جو رائج علمی طریقہ کار ہے، اس کے مطابق بیان نہیں کرتا. مثلا ایک مصنف جب کتاب لکھتا ہے اس نے تقویٰ کی یا عدالت کی تعریف کرنا ہے، سمجھانا چاہتا ہے مخاطبین کو، تو آئے گا پہلے عدالت کی تعریف کرے گا پھر اس کی شرائط بیان کرے گا. قرآن مکمل طور پر اسے ہٹ کر رہا ہے. قرآن نے کیا کیا، جب عدالت کا حکم دینا تھا یا عدالت سکھانا تھی، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، معصومین علیہ السلام سے، اس کو ذکر کیا کہ یہ بندہ عادل ہے اور اس کے عادل کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ خوبیاں پھیلی ہیں، اور اس کے عادل، مثلا جہاں عادل قائم نہیں تھا وہاں یہ برائیاں پھیل گئی. اب خود قرآن کے اس پڑھنے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ عدالت ایک اچھی چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، آیا عدالت کو کس مقام پر چھوڑا جا سکتا ہے، یہ خود قرآن کے اندر. اور اسی کے ساتھ مربوط ہے کہ پھر قرآن نے کوئی مطلب ادھورا بیان نہیں کیا. جس مطلب
ان خصوصیات کا، چونکہ یہ چیپٹر بہت لمبا ہے، انشاءاللہ دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں آپ کی طرف، اس کو دوبارہ بیان کریں گے. آپ آغا کمیل کی خدمت میں دوبارہ تشریف لاتے ہیں. بات ہماری چل رہی تھی غور و فکر کے حوالے سے. اگلا سوال جو ایک ترتیب سے اگر چلیں تو یہ بنتا ہے کہ غور و فکر کرنے سے کیا فائدہ اور نتیجہ ملتا ہے انسان کو کہ وہ غور و فکر و تدبر کرے ایک چیز کے اندر.
قبلہ بیان فرما رہے تھے قرآن کے امتیازات میں سے کہ مثال کے ذریعے سے بیان کرتا ہے قرآن.
صحیح.
تو سیرت پہ چلتے ہوئے اسی ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو جواب دیتے ہیں. پیغمبر کے نامور اور بہت جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھتے ہیں کہ غفار کا قبیلہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی قبیلہ آباد تھا, اور عرب میں ہر قبیلے کا اپنا ایک بت ہوا کرتا تھا. کچھ مرکزی بت تھے جو آبے میں تھے, کچھ ہر قبیلے کا اپنا. تو ایک بار یہ پورا قبیلہ اس بت کی پرستش کر رہا تھا, تو ایک نجس جانور آیا. اب میں دوبارہ تکرار نہیں کروں گا, ایک یعنی سگ اور کتا جو ایک نجس جانور آیا, وہ آیا اور اس نے اس بت پر نجاست کی اور چلا گیا. تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے, کچھ بھگا رہے ہیں اسے, کچھ پانی ڈال کے صاف کر رہے ہیں, کچھ سیکورٹی کا بندوبست کر رہے ہیں کہ آئندہ ایسا واقعات پیش نہ آئے. لیکن ایک شخص تھا جو غور و فکر کر رہا تھا. تو روایت میں ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا, اعلان رسالت سے 3 مہینے قبل کی بات ہے, یعنی ابھی پیغمبر نے اعلان نہیں کیا. تو اسی وقت ایک شخص تھا جو غور و فکر کر رہا تھا, اس نے اسی صحرا سے ایک پتھر لیا اور اس بت کو دے مارا اور کہا تجھ میں ایسا ہے ہی کیا جو میں تجھے تیری پرستش
کروں, عبادت کروں,
عبادت کے لائق کیوں غور و فکر کیا؟
یعنی ابھی اسلام آیا نہیں تھا, غور و فکر نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ بتوں کی عبادت
نہیں ہو سکتی, وہ خود بخود جا رہا ہے. یعنی غور و فکر, اور خود چھٹے امام سے جب سوال کیا کہ ابو ذر کو کس چیز نے ابو ذر بنایا, تو امام نے کہا اس کی غور و فکر نے اس کو ابو ذر بنایا. وہ پہلے ہی حقیقت تک پہنچ چکا تھا. غور و فکر ایک حقیقت تک انسان کو پہنچا دیتی ہے, اسی وجہ سے اس کو باطنی پیغمبر کہا گیا. یعنی انسان کو حقیقت اور حقیقت سے حجاب کو ہٹا دیتی ہے اور حقیقت کو دکھا دیتی ہے. یہ بہت بڑا فرق.
ایسے انسان اگر اپنی زندگیوں میں بھی دیکھے, اگر دھوکا کھاتا ہے تفکر نہ کرنے کی وجہ سے کھاتا ہے. اگر انسان اپنے معاملات میں, اپنے جتنے بھی حالات ہیں ان کے اندر اگر تدبر و تفکر کرنا شروع کر دے, تو کبھی بھی اس کی خطائیں کم ہو جائیں گی. جو بالآخر انسان محدود ہے, اس نے کوئی نہ کوئی خطا تو ہو جاتی ہے اس سے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم ہو جاتا ہے اس کا یہ خطا کا جو احتمال ہے اس کے اندر آ کے. میں چاہوں گا کہ اس کو ہم ربط ماہ رمضان کے حوالے سے اگر دے دیں, کہ چونکہ جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان میں قرآن بھی نازل ہوا اور قرآن میں غور و فکر اور تدبر کا حکم دیا گیا, غور و فکر اور رمضان کے رابطے کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
رمضان کا جو غور و فکر سے رابطہ ہے وہ بہت دقیق رابطہ ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے, لکل شیء ربیع, یعنی ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے. بہار ایک سمبل ہے,
بالکل.
یعنی جب زندگی منجمد ہو جاتی ہے, مفلوج ہو جاتی ہے, تو ایک مہینہ آتا ہے کہ وہ درخت جس کے پتے سرسبز کر دیتا ہے, وہ پھول جس کی تازگی ختم ہو چکی ہوتی ہے اس میں دوبارہ تازگی ایجاد کرتا ہے. تو ہر چیز کی مانگ کہتے ہیں بہار ہے. کچھ افراد کہتے ہیں ہمارے کاروبار کے دن ہیں, یعنی اگر اس دن ہم نے کما لیا تو پورا سال ہم کھائیں گے, تو وہ حصہ اس کا بہار ہے. تو حدیث میں ہے کہ وفیہ ربیع القلوب, کہ قرآن کے اندر دلوں کی بہار ہے. یعنی اگر دل انسان اپنا تازہ کرنا چاہتا ہے, جو مردار دل ہے اس کو اگر تازگی چاہیے, نئی زندگی چاہیے, تو اس کو قرآن کی خدمت میں جانا پڑے. اور جو قرآن کی بہار ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے. دلوں کی بہار قرآن ہے اور قرآن کی بہار رمضان کا مہینہ. تو اس ماہ مبارک رمضان میں کہ جب قرآن بھی ایک نئی حیات میں ہے, اور امام فرماتے ہیں ان الشمس ان القرآن یجری کما تجری شمس, قرآن ایسے جیسے سورج ہے, جیسے سورج ہر روز
کبھی بھی انسان سورج سے تھکتا نہیں ہے.
وہ یہ نہیں کرتا ہے,
حالانکہ ایک ہی سورج ہے, ایک ہی ٹائم پہ آتا ہے, ایک ہی ٹائم پہ جاتا ہے. کبھی انسان نے یہ نہیں کہا کہ اب تھک چکے ہیں, اب چینج ہونا چاہیے.
ہاں, یہ کرنیں پرانی, یہ تو باسی ہے, یہ پچھلے سال والا ہے. ہر روز ایک نئی آپ ہوتا ہے, ایک نئی لہجہ, نیا,
ہر روز نئی طلب ہوتی ہے سورج کے بارے میں. قرآن بالکل بہت خوبصورت تعبیر ہے کہ انسان قرآن, اس سے ہم یہ بھی نتیجہ لے سکتے ہیں کہ قرآن جب تشبیہ دی جا رہی ہے سورج کے ساتھ, اس کا مطلب ہے قرآن کے اندر جو بیان کردہ معارف ہیں وہ الی یوم القیامہ تازہ ہیں,
بالکل.
اور یہ جب بعض اوقات نعرہ لگایا جاتا ہے کہ قرآن کے جو معارف اور عقائد اور احکام جو بیان کردہ ہیں وہ جزیرۃ العرب کے ساتھ تھے یا اس زمانے کے ساتھ خاص تھے, وہ تشبیہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس نظریے و عقیدے کو رد کر رہی ہے.
ہر لہجہ نیا تور, نئی بر کے تجلی, تور بھی نیا ہے اور ہر لہجہ نئے مفاہیم, جیسے آپ نے شروع میں عرض کیا, جس کا جتنا ظرف ہے, جتنا وجود کی وسعت ہے, وہ اس سے استفادہ
کر. بہت شکریہ کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے استفادہ کریں گے. آج جمشید, ہم اپنی اس بحث کو دوبارہ تسلسل دیتے ہیں جو ہم بیان کر رہے تھے کہ خداوند متعال نے معارف بیان کرنے میں جو اسلوب اپنایا ہے کہ تمام بشریت اس سے استفادہ کر سکے, تو چونکہ چند بحث رہ گئی
تھی, بالکل جی. تو قرآن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن لوگوں کی توجہ کو جلب کرتا ہے. مثلا ایک آیت ہے, خداوند کریم فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اب دیکھیے اگر کوئی عام مصنف ہوتا تو وہ کہتا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم لاعذبنکم, لیکن اللہ نے یہاں پر لہجہ تبدیل کر دیا ان عذابی لشدید, تاکہ وہ پچھلی جو لاعذبنکم تھا جس میں شدت تھی کہ میں حتماً آپ کو زیادہ دوں گا, اب عذاب میں ایسا نہیں ہے, ہو سکتا ہے میں اپنی رحمت کی بنا پر تمہیں معاف کر دوں. اور ایک خوبی جو فقط قرآن کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مطالب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تربیت کرتا ہے, اور یہ خوبی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. مثلا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالی ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم تنہا نہیں ہو, تم کہیں خلوت میں نہیں ہو, خلوت نامی چیز تمہارے لیے نہیں ہے, تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ساتھ موجود ہے, تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ فقط قرآن ہے جو ہمیں دکھا رہا ہے, ورنہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. مثلا هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن, تو یہ چیزیں انسان کو دکھاتی ہیں
کہ انسان کو یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے, ناظر بھی ہے اور حاضر.
هو معاکم اینما کنتم, جہاں بھی تم ہوگے خدا تمہارے ساتھ ہوگا. اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اسی بیان کے مطالب کے بیان کے ضمن کبھی کبھی علوم طبیعی کی بات بھی کی ہے, مثلا خلقت انسان کا ذکر کیا, اور خلقت انسان میں چند مطالب جو آج کل کے علماء ان کے لیے فلاسفرز کے لیے یا اسکالرز کے لیے قابل توجہ ہیں, قابل استفادہ بھی ہیں, لیکن وہ اصلی ہدف نہیں تھا قرآن کا, بلکہ اصلی ہدف قرآن کا ان چیزیں بیان کرنے سے وہ یہ تھا کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھے کہ تو کس جگہ پر تھا, کس چیز سے تخلیق کیا میں نے تجھے, تو ایک نجس پانی سے وجود میں آیا اور اب تکبر کر رہا ہے تو تجھے تکبر زیب نہیں دیتا. اصل ہدف قرآن کا ان جانب
ان مفاہیم کی طرف بھی توجہ اس لیے دلائی جا رہی ہے تاکہ تربیت کر سکے انسان کی, اور تکبر جیسی جو صفت ہے وہ اس کی طرف نہ جا سکے, اسے روکا جائے. وہ شکریہ, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, آج ہمارے سیشن کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے, اس کو ہم اپنے ان بحثوں کو ہم جاری رکھیں گے, اس کا تسلسل جاری رہے گا, دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے. ابھی آپ کی خدمت میں شہید قائد عارف حسینی صاحب کے جو ہمارے انتہائی جرأت مند, شجاع اور انقلابی قائد تھے, ان کا کلپ جو ہے آپ کی خدمت میں نشر کیا جائے گا کہ جس کا عنوان ہے اسلام راہ نجات. اس کو ملاحظہ کریں آپ کے اس کلپ کے فوراً بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اور نئی شخصیات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چونکہ یہ محفل قرآن کے ساتھ مربوط ہے, میں بھی زیادہ نہیں بلکہ اختصار کے طور پر کچھ کلمات قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انسان یہ تصور کرتا تھا کہ سائنس اور علم کی ترقی کی وجہ سے ہماری مشکلات کم ہو جائیں گی اور آسائش کی سانس ہم لے لیں گے, لیکن تجزیہ بالعکس ہو گیا. جتنا سائنس آگے جا رہا ہے, جتنا انسان متمدن ہوتا جا رہا ہے, جتنی ہمارے لیے مادی وسائل اور سہولتیں فراہم ہوتی جا رہی ہیں, اتنی ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب ہم پہلے تو یہ امید رکھتے تھے کہ شاید یہ سارے ہمارے مشکلات مسائل جہل کی وجہ سے تھی, اب تو جہل بستر بول کر کے انسانی معاشرے سے جا رہا ہے اور اسی کی جگہ علم لے رہا ہے, سینس لے رہا ہے, تمدن لے رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری مشکلات کم ہو جائے, اب تو وہ امیدیں ہماری ختم ہو گئی, اس لیے کہ علم کے آنے کی وجہ سے, سینس کے آنے کی وجہ سے, تمدن کے آگے بڑھنے کی وجہ سے مسائل میں, اخلاقی مسائل ہو, اقتصادی مشکلات ہو, اجتماعی مسائل ہو, ان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وہ امیدیں ہماری ختم ہو گئی, بس ہم کہاں جائے, کس طرح پہ جائے؟ آیا بہتر نہیں ہے کہ ہم صدر اسلام کے مسلمانوں سے پوچھیں, جب وہ مشکلات میں پرسی ہوئی تھی، جب جہلو تباہش و بربریت میں وہ مستغرق تھی، جب ان کے ہاں سوائے دار و زور کی اور کسی چیز کی حکومت نہیں تھی، اور انسان بدبختہ ہر لحاظ سے بدبختہ، خصوصاً خواتین کو ایک انسان کے نظر سے بھی نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اپنی بچیوں کو اپنے لیے آر سمجھ کر ان کو زندہ درگور کہتے تھے۔ اس زمانے کے انسان کی جو مشکلات تھے، اور ہم ان سے طریق کے حوالے سے نہیں پوچھ سکتے کہ ان کو ان مشکلات سے کس چیز نے نجات دلوایا، ان کے لیے کون سی دوا مؤثر ثابت ہوئی۔ پھر ہم مسلمان بھی، ہم اس دور میں جو علم و امر ایٹم کا دور کہلایا جاتا ہے، اس دور کا انسان بھی اسی اسی کو استعمال کر لے انشاءاللہ، جس طریقے سے ان کے جہل و بربریت ختم ہو کر ایک بہترین اور شریف اور بااخلاق و بافضیلت انسان بن گیا، اور ان کے مسائل حل ہو گئے، مشکلات حل ہو گئی، سرو صفائی کے ساتھ، صمیمیت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی، شاید وہی شرافت، وہی عظمت، وہی فضیلت ہمیں میسر ہو جائے۔
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اب تک آپ ہمارے پروگرامز کی جو کیفیت ہے اس سے آشنا ہو چکے ہوں گے کہ اس وقت ہم بعض ایسے مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، عقیدتی حوالے سے ہوں یا سماجی اعتبار سے ہوں۔ تو آج کل چونکہ ایک فضا بنی ہوئی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے، کہ جس کے ذریعے دین کی نفی کی جا رہی تھی یا دین کے کردار کو کم کیا جا رہا تھا، اور اس کے ذریعے مومنین کے عقائد کو ٹھیس پہنچائی جا رہی تھی، تو نور الولایا نے یہ احساس کیا کہ اس قسم کی گفتگو کی جائے تاکہ ہمارے جوانوں کی اور مومنین کے جو عقائد ہیں ان کے پختگی مزید نصیب ہو۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک بحث شروع کی تھی، وہ ہے دین کی جو کردار ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو ہم عقلی طور پر ثابت کر رہے تھے۔ آج بھی ہم نے انہی شخصیات کو دعوت دی ہے اس پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے، آغا سید عباس حسینی صاحب اور آغا سید حسن رضا نقوی صاحب، ان کو دعوت دی ہے اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ دوستان کی خدمت میں۔ آغا عباس، ہماری بحث تقریباً یہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی کہ دین کی ضرورت کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور آپ نے کل اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا کہ انسان چونکہ چاہے وہ فطرتی لے لیں، چاہے وہ اضطراری و مجبوری کی حالت لے لیں، کہ معاشرتی ہے، اس نے ہمیشہ جو ہے معاشرے ہی کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے، اس سے اس کو چھٹکارا نہیں ہے۔ وہ ظاہری بات ہے، انسان چونکہ حب ذات رکھتا ہے، ہر چیز اپنے لیے طلب کرتا ہے، تو ہر جو مرض جو ہے وہ لازم آتا ہے اگر بغیر قانون کے معاشرے کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہاں سے قانون کی ضرورت پیش آئی، اور پھر قانون کون تشکیل دے، تو آپ نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ وہی قانون بنائے گا کہ جو اس بشر کا خالق ہے، چونکہ وہی بہتر انداز میں جانتا ہے۔ اس بات کو مزید اگر آپ کھولنا چاہیں اور بیان کرنا چاہیں، یہ چونکہ ابھی تک ہماری جو بات پہنچی وہ اجتماعی حالت میں تھی، ابھی انسان کے اندر ایک انفرادی حالت بھی موجود ہے، تو اس کو مزید کامل کر دیں تاکہ تمام ابعاد میں اور پہلوؤں کے اندر دین کی ضرورت کا احساس ہو اور عقلی طور پر ہم اس کو ثابت کر سکتے ہوں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ معاشرہ تشکیل کس سے پاتا ہے؟ معاشرہ تشکیل افراد ہی سے پاتا ہے۔ اگر ہم افراد کی بات کریں اور شخصیات کی بات کریں، اگر افراد اچھے ہوں، افراد نیک بن جائیں، افراد صالح بن جائیں، تو یقیناً وہ معاشرہ بھی خود بخود نیک، صالح اور خوبصورت معاشرہ بنتا جائے گا۔ اب یقیناً دین کی ضرورت صرف اجتماعی لیول پر اور اجتماعی سطح پر نہیں، بلکہ خود انفرادی سطح پر بھی انسان کو دین کی ضرورت ہے۔ اب اس حوالے سے مگر اگر ہم بات کرنا چاہیں، پہلے تو یہ بات کرنا ہی شاید بہت سخت ہو ہمارے لیے کہ انفرادی طور پر انسان تنہا ہے۔ نہیں، انسان تنہا نہیں ہے۔ جب انسان تنہا بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔
وہ خود اپنے
مثلا اگر میں تنہا ہوں، میں کمرے میں بند ہوں، پھر بھی میرے ساتھ میرے بہت سارے قوا ہیں، میرے ساتھ میری روح ہے، میرے ساتھ میرے فرشتے ہیں، بہت سارے قوا، میری شہوت ہے، میرا غضب ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جن کے لیے ایک خاص راستے کی ضرورت ہے۔ تو دین مجھے یہاں پر بھی، جب میں تنہا ہوں، جب میں کمرے میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، وہاں پر بھی دین مجھے ایک راستہ بتاتا ہے۔ اور پھر جب خدا تک میں نے پہنچنا ہے، زندگی کا جو ایک ہدف ہے، وہ جو آخری کمال تک، آخری سعادت تک میں نے پہنچنا ہے، اس حوالے سے بھی چاہے میں تنہا ہوں، خدا نے میرے لیے ایک پروگرام بنایا ہے، خدا نے میرے لیے ایک وہ ہدف طے کیا ہے۔ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے میری تنہائی میں بھی مجھے ایک پروگرام دیا ہے خداوند متعال۔
جی، آپ کی اس بات کو ادامہ دیتے ہوئے، یعنی آپ دیکھیں کہ جیسا کہ آپ نے خوبصورت جملہ ادا کیا کہ معاشرہ کس چیز سے تشکیل پاتا ہے؟ افراد سے۔
جی،
اور یہ افراد جب تک فردی طور پر اصلاح نہیں ہوں گے، ان کا اصلاح نہیں ہوگی، تصحیح کی نہیں ہوگی، چاہے
معاشرہ
بھی اصلاح جو ہے اس کی طرف نہیں قدم اٹھا پائے گا۔
یعنی اگر آپ کہیں کہ 100 فاسد نفر ملیں گے، 100 فاسد لوگ ملیں گے، تو وہ کیسے
اس سے صالح معاشرہ جو ہے وہ نہیں آتا۔
اب دیکھیں، دین کی اہمیت اب یہاں سے واضح ہو جاتی ہے کہ مثلا انسان معاشرے میں رہ رہا ہے، تمام تر آزادی اس کے پاس موجود ہے، ٹیکنالوجی اس کے پاس موجود ہے، تمام تر اس کے پاس ٹیکنالوجیز موجود ہیں اور سہولیات موجود ہیں، اس کے باوجود انسان بعض تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان غم کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کو وہ سکون نہیں ملتا، وہ اطمینان نہیں ملتا۔ تمام تر نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، تمام تر پیسے موجود ممکن ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تنہائی کا احساس کرتا ہے۔ دین کیا کرتا ہے؟ دین انسان کو اس تنہائی سے نکالتا ہے۔ دین انسان کو وہ اطمینان، وہ سکون دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب بے شک تنہائی میں ہو، بے شک اکیلے میں ہو، جب وہ اس خدائے واحد سے، اس خدائے خالق سے جب وہ راز و نیاز کرتا ہے، جب وہ مناجات کرتا ہے، انسان کی ایک حاجت ہے، فطری ضرورت ہے، جب وہ اس کے ساتھ راز و راز کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، تو وہاں سے اس کی تنہائی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور چھوٹی مثال دوں دین کی جو ضرورت کی اسی حوالے سے، یعنی انفرادی طور پر۔ مثلا فرض کر لے ایک شخص ہے، اس دنیا کے اس نظام کے تحت مثلا اس کا کوئی حق غصب ہوا تھا، کوئی کیس تھا جس کی وجہ سے وہ عدالت چلا گیا، اپنا حق وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، ہر عدالت وہ چلا گیا، لیکن باوجود اس کا حق واپس نہیں ملا۔ لیکن وہ ذاتی طور پر تو جانتا ہے نا یہ حق اس کا اپنا ہے، لیکن دنیا کے اس عدالتی نظام میں کہیں اس کو حق نہیں ملا۔ یہاں اگر دین نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اگر دین نہ ہو تو وہاں اس کو سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا، یا تو یہ خودکشی کرے گا، یا تو وہ جس نے اس کا حق مارا ہے اس کے اوپر وہ جان کے ممکن کوئی حملہ کر دے یا کوئی اور۔ لیکن دین کیا کہتا ہے یہاں پر؟ دین یہ کہتا ہے کہ بے شک اگر آپ کو یہاں حق نہ ملے،
لیکن ہے
ایک اور جہان ہے، ایک اور ذات ہے جس میں آپ کا حق،
جہاں
ہر قسم کی عدالت ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ظالم فرار کر جائے۔ اس دنیا کی عدالتوں سے ظالم فرار کر جاتے ہیں، لیکن وہ دنیا جو دین ثابت کر رہا ہے، اس دنیا میں پھر فرار نہیں ہے، وہاں ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا۔
اور آپ کی اس بحث کو اگر مزید تکمیل کیا جائے تو میرے خیال میں شاید جو ایک بحث آج کل موجود ہے، مختلف کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، چاہے وہ غرب کی دنیا ہو یا شرق کی دنیا ہو، کہ زندگی کا معنی
جو
ہے اس کے اندر، اور اگر دین نہ ہو تو ہم نے دیکھ لیا کہ زندگی کا معنی ہی نہیں ہے۔
معروف جو فلاسفر ہے مغربی، نیچے، اس نے کہا، یعنی وہ نیچے جو ہے وہ اس مرحلے تک آ گیا کہ اس زندگی کا کوئی معنی اس کو مل نہیں رہا۔ جب نہیں ملے گا تو وہ بدبینی کا شکار ہوگا، وہ پھر بدبینی کا شکار، وہی خودکشی کی طرف چلا جائے گا،
خودکشی کرے گا، مثلا بدبین ہو جائے گا۔
ہمارے پاس ایسی شخصیات جیسے سید نے وہ تنہائی کا ذکر کیا، تو امام سجاد علیہ السلام کا وہ معروف جملہ کہ فرمایا، اگر اس کائنات میں کوئی بھی نہ ہو اور میرے پاس قرآن ہو تو لمستوحشت، میں جو ہے وہ وحشت مجھے نہیں ہوگی، مجھے ڈر نہیں لگے گا، میں کوئی بورنگ مثلا وہ اس طرح کا کوئی چیز محسوس نہیں کروں گا۔
دو ہیں دیکھیں، ایک دفعہ قرآن ہے، ایک دفعہ نماز ہے۔ قرآن جب
جب آپ پڑھ رہے ہیں تو گویا ایسا ہے کہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے, اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسا ہے کہ جیسے آپ خدا سے بات کر رہے ہیں. یہ واقعاً بہت قیمتی چیز ہے, انسان اس کی قدر و قیمت جانے. اور اب جب بات آ گئی تو واقعاً جو اسلام کی جو خوبصورتی ہے, اب اس کی طرف جو شہید ہے علامہ طباطبائی نے اس کی طرف اشارہ کیا, ایک نقطے کی طرف, بہت خوبصورت نقطہ ہے, بہت خوبصورت نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں دین اسلام کی خصوصیت, آپ دین مبین اسلام میں اگر انسان ایک ایسی حالت پیدا کر لے جہاں وہ خدا سے راز و مناجات کرنا چاہیں, اسلام کے اندر کوئی زمان کی قید نہیں ہے, کوئی مکان کی قید نہیں ہے, درمیان میں کوئی واسطہ لانے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں پر بھی ہو جس حالت میں بھی ہو وہ بندہ, وہ عبد خدا براہ راست خدا سے راز و مناجات باتیں کر سکتا ہے, عبادت کر سکتا ہے. اس کے مقابلے میں بعض ادیان ایسے ہیں کہ وہاں پر فرض کر لیں کسی انسان کے اندر وہ حالت پیدا ہو جائے وہ خدا سے راز و مناجات کرنا چاہیں, ایک تو ان کے جو خاص ان کی دینی شخصیات ہیں ان کا واسطہ چاہیے, دوسرا فرض کر لیں آج منڈے کا دن ہے, اس کو وہ حاجت پیش آئی ہے اور وہ خدا سے ملنا چاہتا ہے, لیکن اس کو اگلے سنڈے تک چرچ کھلنے تک انتظار کرنا پڑے گا. لیکن الحمدللہ دین مبین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے,
پانچ وقت
کوئی وقت کی کوئی محدودیت نہیں, زمان کی کوئی محدودیت نہیں. جعلت لکم الارض مسجد, پوری زمین تمہاری مسجد
قرار دی ہے,
پوری زمین تمہارے لیے مسجد ہے.
یعنی یہ دین کا زندگی کو معنی عطا کرنا میرا خیال میں آج کے بشر کو اب سمجھ آ جانا چاہیے, کہ مخصوصاً کہ یہ جو کرونا کی حالت چل رہی ہے آ کر, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلپ, ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اٹلی کے اندر تھا یا کہاں تھا کہ اتنے بڑے ہوٹل کا مالک اس کے جو فیملی ممبر سے کرونا کی وجہ سے فوت ہو گئے, تو وہ اتنا ڈس ہارٹ ہوا کہ اس نے ہوٹل کی چھت سے جو ہے وہ خودکشی کر لی. تو بعض اوقات یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے افراد جو ہیں اپنی تمام مادی لذتیں پوری کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ
جی ہاں. اب اس حوالے سے آپ دیکھیں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار, کون کون سے مصائب نہیں دیکھے, لیکن ان سب کے باوجود اگر یہ کہیں نا مار رائی تو الا جلیلا, یہ کہاں سے آیا؟ یہ دین نے آپ کو وہ صبر, وہ ایثار, وہ قربانی کا جذبہ. اگر دین نہ ہو, دین یہ کرتا ہے کہ بے شک میں تنہائی میں کوئی مجھے دیکھ نہ رہا ہو, کوئی کیمرہ نہ لگا ہو, پھر بھی میں ان قوانین کی, ان اصولوں کی رعایت کروں گا. فرض کر ٹریفک کے میں اشارے پر ہوں, کوئی وہاں کیمرہ نہ لگا ہو, کوئی پولیس کا بندہ نہ ہو, اس کے باوجود دین مجھے یہ کہے گا کہ یہاں پر قانون کی رعایت کروں.
بالکل ایسے. بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو ہوئی کہ دین کے ان تمام پہلوؤں کے اوپر گفتگو بہت ضروری ہے, کہ ان شاء اللہ آہستہ آہستہ یہ مزید باتیں کھلیں گی. آج سید, معمولاً یہ نعرہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ممکن ہے بشر کے لیے کہ وہ اخلاق کا پابند ہو جائے لیکن اس کو دین کی ضرورت نہ ہو. یعنی اخلاق کے جو اصول اور قاعدے ہیں وہ بشری ہیں, دین نہ بھی ہو تو اخلاق تک پہنچ سکتا ہے آ کر. تو اس مقولے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ درست ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اگر ہم انسانیت کو دیکھیں, خصوصاً انسانیت کے اور انسانوں کے اس حصے کو جس نے دین کو زیادہ اہمیت نہیں دی اپنی زندگی میں, مثلاً جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غرب کے معاشرے کی اکثریت, یا وہی غرب کے جو نخبگان تھے, یا وہ جو ویسٹرن فلاسفی آپ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا, جب وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے دین کے کردار کو زندگی میں, تو انہوں نے آہستہ آہستہ معاشرے کے ہر حصے کو دین سے جدا کرنے کی کوشش کی. یعنی کبھی انہوں نے آ کے دین اور سیاست کی جدائی کا نعرہ لگایا, کبھی انہوں نے آ کر دین اور حقوق کی یا رائٹس کی مثلا جدائی کا نعرہ لگایا, اور کبھی آ کر دین اور اخلاق کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ممکن ہے اخلاقی سسٹم ہو, ہمارے پاس اخلاقیات ہوں, ایک نظام اخلاقی ہو, لیکن دین نہ ہو, دین کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ہم اگر اس کی تحلیل کرنا چاہیں, اگرچہ بحث اس میں بہت طولانی ہے, لیکن اگر دیکھیے یہ جو اخلاق ہے یا حقوق ہے یا سیاست ہے یا دوسرا جسے آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے یا جسے فارسی کی اصطلاح میں بایدھا و نا بایدھا کہا جاتا ہے, کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے, اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, اس کی درستی, اس نظام کی درستی اور اس نظام کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ ایک درست جہان بینی سے آیا ہو. یعنی ہمیشہ آئیڈیالوجی وہ درست ہوتی ہے جس کے پیچھے ایک ورلڈ ویو ایسا ہوتا ہے جو درست ہوتا ہے, ایک ایسی جہان بینی ہوتی ہے وہ درست ہوتی ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ غرب نے جس نے آگے جا کے دین کو خالی کیا معاشرے کے ہر شعبے سے اور دین کو کنارے پہ لگا دیا اور بعض میں تو آ کر دین کو معاشرے کے لیے افیون قرار دیا یا نقصان دہ قرار دیا, ان کی غلطی کہاں ہے؟ ان کی غلطی جہان بینی اور ورلڈ ویو میں ہے, اور اس سے بھی پیچھے اگر آپ کہیں کہ ان کی غلطی معرفت شناسی میں ہے.
بالکل اپسٹیمولوجی کا جو
بحث ہے اس میں, اپسٹیمولوجی میں جب وہ صرف اس واقعیت کو, اگر واقعیت کو وہ قبول بھی کریں اور اس کو اس تک پہنچنے کو ممکن بھی مانیں, تو بالآخر وہ حس اور تجربے میں اپنے آپ کو محدود اور منحصر رکھتے ہیں. لہٰذا جب وہ انہوں نے اس طرح سے سیر کی اور حس اور عالم حس اور عالم مادہ کے علاوہ ہر چیز کا انکار کیا جہان بینی میں, اس جہان بینی سے آگے
آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین اور اخلاق کی جو جدائی کے قائل ہیں ان کا اگر ان کی اگر تحلیل کی جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی مشکل اپسٹیمولوجیکل ہے.
درست,
کہ مثلا کانٹ سے تقریباً یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, پھر وہاں پہ اس نے جب عقل نظری کو جو ہے وہ رد کر دیا کہ عقلی دلیل عقلی برہان یہ تو کارآمد ہے ہی نہیں ہے, اور اس طریقے سے آ کر
آپ دیکھیں کہ وہ پھر ان کا جو مکاتب اخلاقی ہیں یا اخلاقی جو نظریہ ہے وہ در بدر پھرتا ہے.
جی 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 جی,
پھر وہ کبھی منفعت گرائی یا سود کے پیچھے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی
وہ جو ہے اخلاق وہ ہے جو سود لے کر آئے,
جو سود لے کر آئے, یا اخلاق وہ ہے جو آپ کو لذت پہنچا ہے, سکون پہنچا ہے,
لذت بھی پھر مادی والی ہے.
جی ہاں, اس کے مصداق میں بھی وہ. لیکن اگر آپ دین کی طرف آئیں تو دین, چونکہ ہم کہتے ہیں کہ دین کی جہان بینی کامل ہے, اس کی معرفت شناسی, اس کی جہان شناسی, اس کا ورلڈ ویو انتہائی کامل ہے, لہٰذا اس میں ہمارے پاس حس و تجربہ کے علاوہ وحی اور عقل اور الہام ہے. لہٰذا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دین وہ واحد چیز ہے جو درست اخلاق کی تولید بھی کر سکتی ہے, معاشرے کو دے سکتی ہے اچھا اخلاقی نظام, اور اسی طرح سے اس اچھے اخلاقی نظام پر لوگوں کو کاربان بھی بنا سکتی ہے.
یہ امتحان یعنی دیکھیں, ممکن ہے میں بظاہر دیکھنے میں ایک اچھا اخلاقی نظام جو ظاہر ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹ
بالکل
یہ کیسے ہوگا؟
اجرائی جو ہے وہ تضمین کہاں سے آئے گی,
یہ تضمین کہاں سے آئے گی؟ یہ دین کے علاوہ واقعا بعض بزرگان نے کتنی خوبصورت بات کی, اگر آپ کے پاس دین نہ ہو, اگر آپ کے پاس خدا نہ ہو, تو وہ علم کیا بن جاتا ہے؟ وہ علم نقصان دہ ثابت ہوتا ہے.
بالکل
وہی وہ سائنس کی جس کی پشت پر خدا نہ ہو, وہ سائنس پھر ایٹم بم بنا کے بھی ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر پھر لاکھوں لوگوں کو پھر اس میں موت کے گھاٹ اتارتی ہے. اگر وہی سائنس اس کیا کرتی ہے, اسلحہ بناتی ہے, اور وہ اسلحہ پیسوں کی خاطر مثلا سعودی عرب کو وہ لوگ بیچتے ہیں, اور مظلوم یمنیوں کے اوپر وہی اسلحے چلتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے اسلحے جا کہاں رہے ہیں,
اور یہ سائنس ہی کر
رہی ہے. یہی ہاں, یہ سائنس پشت پر سائنس ہے, اور پڑھے لکھے لوگ ہیں,
یعنی وہی جو بعض عربی
اور دین نہیں ہے پیچھے,
انہوں نے کہا
کہ انہوں نے اخلاق کے بہت سارے سسٹم دیے ہوئے ہیں.
ہاں جی, اور سب کو پتہ ہے, مثلا یہی جرمنی کے ہم مثال لیں, صدام جیسے ظالم بندے کو وہ لوگ جو ممنوع اسلحہ ہے, کیمیائی اسلحے وہ بیچتے ہیں, اور مظلوم انسانوں پر پھر وہی اسلحے یوز ہوتے ہیں. کیوں جی؟ سود ہے بیشتر, زیادہ سود حاصل
ہے. اخلاق کی تاریخ جو انہوں نے وہ سود والی کی ہوئی تھی, تو ان کے نزدیک تو اخلاق ہی
تھا. یا پھر یہ ہے کہ بھئی الغایۃ تبرر الوسیلہ,
اگر غایت کا نظریہ ہے.
جی ہاں جی ہاں جی ہاں, کہ بھئی ہدف جو ہے وسیلے کی توجیہ
کرتا ہے. بالکل,
اس کا مطلب یہ کہ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے لاکھوں انسانوں کو اگر مارنا پڑے تو وہ لوگ مار. اب یہ دیکھیں, ممکن ہے اگر دین سے جدا ہو جائے نا اخلاق, تو اس کا نتیجہ یہاں تک جا سکتا ہے.
اب دیکھیں, وہ لوگوں کو پابند بنانے کے لیے بعض اوقات بعض نے آ کر یہ نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ حکومت ہے جو کر پابند
تضمین دے گی اسی.
بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہی حکومتیں ہیں جو سب سے
زیادہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں,
یہ جو سب سے زیادہ بد اخلاقی اور اخلاق کے خلاف چل رہی ہیں, اس حکومت کو کون
سی.
لیکن اگر آپ دین میں آئیں,
آج عملی ہم اگر مصداق لے لیں جو کہ انقلاب اسلامی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے,
دیکھیں آپ دین میں آپ کے پاس اتنی زیادہ مثالیں ہیں. مثلا آپ آئیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں, اور شام کو جو ہے وہ ایک دن مسکین آتا ہے, ایک دن فقیر آتا ہے, ایک دن یتیم آتا ہے, اور قرآن کیا کہتا ہے, وہ یطعمون الطعام علی حبہ. وہ کیا چیز تھی وہ جو دن بھر کے بھوکے انسان کو اپنا پورا کھانا جو ہے وہ کسی مانگنے والے کو دے رہا ہے؟ وہ حب خدا ہے. یعنی یہاں پر جو چیز تضمین کر رہی ہے, پابند کر رہی ہے کہ انسان کو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
ماشاء اللہ, پروگرام بہت زبردست چاہ رہے ہیں آپ لوگ, بہت ہی زبردست کاوش کر رہے ہیں, سارا دن انتظار رہے تھے اس پروگرام کا, ماشاء اللہ زبردست.
بہت شکریہ.
اور اگر تین سوال تھے چھوٹے چھوٹے, अगर आपकी इजाजत हो तो।
जी जी अगर बाप के दामन में गुंजाइश हुई तो दे देंगे वायदा इंशाल्लाह कल तक। जी बयान फरमाएं।
सही आया। एक एक सवाल है जी कि क्या इंसान अपनी जिंदगी में अपने कजा रोजे और कजा नमाजे किसी और को पैसे दे के पढ़वा सकता है? एक
जी
ये सवाल है।
जी जी
और दूसरा है रोजे के दरमियान ना जुबान में से काफी खून आता रहता है हर वक्त, और बाज बात अब लेटे होते हैं सो गए होते हैं मगर मुंह में अक्सर वो खून जमा हो रहा होता है जो यानी कि पिंक कलर का, आपको पता ना
जी
साथ इस तरह वो हो जाता है, तो वो उसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हर वक्त उठ के अब थूका नहीं जा सकता उसे।
अगर
और
आप
तीसरा
थोड़ा सा
है
अगर
कि
इंतजार कर
जी
लेते तो हम फिकी फौरन बाद इसके हमारा फिकी प्रोग्राम है उसमें
जी मैं दोबारा
जवाब
फोन
देंगे।
कर लेता हूँ उसे।
जी बहुत शुक्रिया, चूंकि हमारे
10 मिनट
बात के दामन में गुंजाइश कम
बहुत
है, हमने
शुक्रिया।
बहस खत्म करनी है ये,
नो
तो
प्रॉब्लम।
बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया,
ठीक
माजरत
ओके जी
ये
अल्लाह हाफिज़।
बात चल रही थी हमारी वही
जी
आया
अखलाकियात
अखलाक जो है वो
जी
बेदुने दीन जो है, तो
जी
हमारा खुलासा बात का ये बनता है कि इस बात को हम क्लोज करें और अगले सवाल की तरफ जाते हैं कि अगर किसी हद तक बशर अखलाकी सिस्टम बना भी सके तो तज़मीन जो है वो बशर
बहुत
नहीं
मुश्किल
कर
जी
सकता,
हाँ
ये दीन
जी
ही जो है वो करता है। उसके हमने अमली नमूने भी बाज पेश किए कि बशर आज तक जो है उसकी जो इजराई कैफियत है वो अच्छी नहीं बना सका,
देखिए मैं
लेकिन
मसलन शहीद कासिम सुलेमानी
जी जी
रहमतुल्लाह अलैह की एक तकरीर सुन रहा था, गिलान में वो तकरीर कर रहे थे
सही
कि जिस सूबे के 8,000 शहदा और 20,000 जख्मी हैं, तो उस अपनी तकरीर में ये सराहत फरमा रहे
सही
थे कि ये 8,000 माओं ने 8,000 बच्चे क्यों भेजे हैं,
सही
ये मसलन इस कौम या इस कबीले या इस मुल्क के लिए नहीं है, इन सरहदों के लिए नहीं है जो एक एतबारी चीज है, ये उस दीन के लिए, ये उन अर्जिशों के लिए है, ये उस दीनी हुकूमत के लिए, उस इलाही रहबरी के लिए है।
और ये दीन
या
है
आप
उसका।
वतन अजीज पाकिस्तान में भी देखें तो जब हमारे सिपाही भी फौज के खिलाफ लड़ते हैं तो कोई 20,000 या 30,000 की तनख्वाह के लिए नहीं लड़ता, वो एक नजरिए के मुताबिक लड़ता है कि मैं एक इस्लामी मुल्क का सिपाही हूँ, यानी दीन पीछे कार फरमा है जो
बिल्कुल बिल्कुल
इस जज्बे को।
बहुत शुक्रिया, यानी तिश्ना रह जाती है बहस के जारी सी बात है, चूंकि तफसीली मतालब हैं
जी
के ऊपर
जी
एक एक उनवान के ऊपर कई कई जलसात की जरूरत है कि मुख्तसर चूंकि नाजरीन की तवज्जो दिलानी और इंशाल्लाह किसी तफसीली वक्त में इन सब पे बहस होगी। अक्सर एक और जो सवाल पेश किया जाता है बड़ी आबोताब के साथ मखसूसन ये जो रोशन फिक्र अफराद की तरफ से है वो ये कि अक्ल इस वक्त तकामुल कर चुकी है बशर की, अकल आजकल सदर इस्लाम वाली नहीं है, टेक्नोलॉजी ने जो है वो काफी तरक्की कर ली है, तो आजकल हद अकल जो है वो आप कह सकते हैं कि दीन की जरूरत नहीं है, तो क्या ये मकूला दुरुस्त है?
आपकी अकल या मेरी अकल? सवाल सबसे बुनियादी तो यह होगा,
सवाल करने वाले से पूछना चाहिए।
जी हाँ, तो दुनिया में जितने अकल लोग हैं हर कोई अपनी अपनी बात करता है।
हाँ।
अगर आप मुझे अकल समझते हैं मैं कुछ और बात कर रहा हूँ,
सही
आप अकल हैं सवाल करने वाले की बात कर रहा हूँ, तो आपकी अकल कुछ और कहती है, कौन मेयार है? मुश्किल पेश
बिल्कुल, इस तरफ से ओगला कह रहे हैं दीन की जरूरत है, उस
जी
तरफ से ओगला कह रहे हैं कि
जी हाँ मुमकिन है मशरिक वालों की अकल कुछ और कहे, मगरिब वालों की अकल कुछ और कहे,
तो पस मिला क्या है,
पस मिला
अच्छा
क्या है,
है
मेयार क्या है, बुनियादी सवाल।
बिल्कुल
देखिए जवाब यह है कि इंसान की बाज जरूरियात जिस तरह से हमने कल बात की ऐसी हैं कि जिन जरूरियात को दीन के अलावा कोई दूसरा अंसुर पूरा नहीं कर सकता। अक्ल यकीनी से बात है जिस तरह से अब ये फलसफे का मौजू है, मंतिक का मौजू है, अक्ल बशरी महदूद जरिया है मारिफ के लिए। आपको पता है अक्ल हमेशा कुल्लियात को दर्ज करती है, जुजियात में अक्ल दखल अंदाजी
नहीं
कर
सकती है,
तो यकीनी से बात है हमने कुल्लियात तो नहीं रह, कुल्लियात तक रखना ही नहीं,
तक तो नहीं
है, हमने बहुत सारे मौके पर
जब अमल में
अमल में हमेशा जुजियात की तरफ, बस यहां से तो ये बात साबित हो गई कि अक्ल काफी नहीं है एक बात। दूसरी बात अक्ल इंसानी बहुत सारी जगहों पर इश्तबाह कर जाती है, गलती कर जाती
सही
है, तो वहां पर फिर क्या करें? लिहाजा हम ये कहते हैं कि एक ऐसे वसीले की जरूरत है, एक ऐसे जरिए की जरूरत है जो मासूम जरिया हो,
तज़मीन दे रही है खता नहीं
है, ये यहाँ पर कोई खता नहीं है, यहाँ पर
गुंजाएश
गलती की गुंजाइश नहीं है,
सही
और वही वही वसीला और जरिया है कि उस वही का भेजने वाला खुदा की जात उससे भी गलती नहीं हो सकती, वो वही लेकर आने वाला जिब्राइल अमीन
वो भी मासूम,
नाम से ही वाज़ह है अमीन है,
है
वो भी मासूम है, और जिस पर वही नाजिल हो रही है पैगंबराने गिरामी खुसूसन रसूल गिरामी इस्लाम और उसके उनके बाद उनके जानिशीन जो वही की तशरीह करते हैं, इन सबको हम मासूम समझते हैं, लिहाजा हम ये कहते हैं कि एक मासूम जरिए का होना जरूरी है। अच्छा फिर एक बहुत खूबसूरत आपके लिए वाकया तारीखी तौर पर जो है एक वाकया सुनाऊं साथ साथ یقیناً ہمارے سامعین بھی انشاءاللہ اس واقعے سے استفادہ کریں گے. بعین ہی تقریباً یہی اشکال جو ہے ہند کے جو برہمن ہوتے ہیں انہوں نے کیا.
صحیح.
وہ لوگ نبوت کی ضرورت کا انکار کرتے ہیں.
اچھا.
تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا دیکھیے نبی جو بات لے کر آتا ہے یا وہی سے جو بات وہی کے ذریعے سے جو بات ہم تک پہنچتی ہے آپ یہ بتائیے آیا وہ بات عقل کے موافق ہے یا عقل کے مخالف ہے.
صحیح.
اگر عقل کے موافق ہے تو ہماری عقل کافی ہے, اور اگر عقل کے مخالف ہے
تو
جو بات عقل کے مخالف ہے اس کو ہم کیوں مانیں؟ بس عقل انسانی کے ہوتے ہوئے کسی نبوت کسی نبی کسی وحی کی ضرورت نہیں.
جی جی.
تو جواب میں بہت مختصر یہ کہ عزیزان محترم یہاں پر صرف دو شق نہیں ایک تیسری شق بھی ہے. بہت ساری باتیں ممکن ہیں ایسی ہوں کہ جہاں تک عقل کی رسائی ہی نہ ہو عقل کی دسترس ہی نہ ہو,
یعنی ایسے مطالب ہوں کہ جو عقل سے مافوق ہو.
جی ہاں جی.
جن کو
عقل درک ہی نہیں کر سکتی ان کے لیے وہی چاہیے قرآن مجید میں.
یعنی ایسا راستہ چاہیے جو وہاں تک پہنچے.
جی ہاں جی. قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہوا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.
صحیح.
آیت اللہ جوادی یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بند متعال نے وحی کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کو اور لوگوں کو ایسی باتیں سکھائیں کہ صرف عقل بشری ہوتی تو صرف عقل بشری کے ذریعے سے انسان
آج کل کا ترقی زمانہ جی نہیں ہوتا ان مطالب تک
ان مطالب تک اگر وحی کی تائید اور وحی کا وسیلہ نہ ہوتا تو ان باتوں تک عقل بشری نہیں پہنچ سکتی تھی.
بالکل بالکل. بہت یعنی سوال جو ہے اس کو مزید جواب کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں اس کو مزید تسلسل دیں گے. آ کر کے پروگرام کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے کہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے آپ ہماری خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوں گے دوبارہ. جی ناظرین ہمارے اس سیشن کا بھی وقت اپنے اختتام کو پہنچا. کل آپ کی خدمت میں اسی پروگرام میں اسی قسم کے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, لیکن ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا چونکہ ابھی فقہی احکام کا سیشن ابھی باقی ہے. آج ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی خدمت میں کلپ نشر کیا جائے گا کہ جس کا عنوان ہے اسلام جنگ کا دین ہے یا صلح کا. اس کو آپ ملاحظہ کریں, اس کے ختم ہوتے ہی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دین جنگ است یا صلح؟ یک زمانی ادبیات های جنگ چریکی و جنگی و چپ و انقلابی و اینا مثلا همه جا حاکم بود. هیچ کس جرأت نمیگد بگه اسلام دین صلح. همه میگفتن نخیر دین جنگ و جهاد و ایناست. بعد یک دوره های یک تفکر های لیبرال منش و غرب زده و واداده باز کسی جرأت نکنه بگه اسلام دین جنگه. بگه نخیر آقا اسلام فقط دین صلح. آقا اسلام دین جنگ است یا صلح؟ اسلام دین جنگ است و صلح. صلح با کی؟ جنگ با کی؟ صلح با کل بشریت. حتی اگر مشرک و کافرند با شما سر جنگ ندارن, به اسلام توهین نمی کنن, به مسلمین ستم نمی کنن, تجاوز نمی کنن, ما جنگی نداریم باشون. دین صلح با همه بشریت, همه دولت ها و ملت ها. خدای متعال در قرآن می فرماد اجازه به شما دادیم که حتی با مشرکین, مشرکینی که با شما قرارداد دوست دارن با شما سر جنگ ندارن, مثل اکثر کشورهای دنیا که حالا یا کافر کتابی اهل کتابن یا غیر کتاب یا مشرک یا بی دین هر چی هستن. خداوند میفرماد نه که به اینا جنگ شما ندارید, حمله نکنید, ظلم نکنید, تجاوز نکنید, فقط دعوت و تبلیغ. چرا؟ اگر جنگیدن حمله کردن خشونت کردن دفاع کنید, بله شما هم سلاح بردارید, الا نه. بعد خداوند میفرماد که اصلا با حتی با این مشرکینی که با شما سر جنگ ندارن چیکار کنین؟ ان تبروهم, بهشون نیکی کنید. و تقسطوا الیهم, عادلانه رفتار کنید, به حقوقشون احترام بگذارید. تقسطوا الیهم یعنی به حقوقشون احترام بگذارید. قسط, عادل باشید, ظالم نباشید, تجاوز نکنید. آقا اینا کافرن ما باید تجاوز کنیم؟ نخیر, با تو سر جنگ ندارن, ما تو به کسی حمله نمی کنیم. تقسطوا الیهم, تبروهم یعنی بر, یعنی باشون نیکی مهربانی کنید. یعنی حتی یک کشور غیر مسلمان زلزله سیل آمد شما نگو آقا اینا که کافرن, کمکشون کن, برو کمکشون. آقا پیغمبر در مدینه بودن, مکه با مدینه اینقدر می جنگید مشرکین, بعد مکه قحطی آمد, مکه مردم مشرک بودن, قحطی و گرسنگی آمد، رسول خدا صلوات الله علیه و آله حداقل 2 بار کاروان کمک به مردم مشرک مکه فرستادن، کمک غذایی، کمک دارویی، کمک که اونجا قحطی شده کمک کنن. خود این البته بهترین دعوت و امر به معروف هم هست، خود این هم جزئی از جهاده، تألیف قلوبه. اسلام دین جنگ است یا صلح؟ اسلام دین جنگ است و صلح، صلح با همه بشریت، حتی غیر مسلمینی که با شما سر جنگ ندارن، برن زندگیشون میکنن تو کشورشون. جنگ با متجاوزان و مستکبران و جنگ افروزان، جنگ با کسانی که به سرزمین های اسلامی حمله میکنن، به مسلمین اهانت و ظلم میکنن، به اسلام اهانت میکنن، با اینا.
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فقهی احکام کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم بعض ماہ رمضان کے حوالے سے پیش آنے والے مسائل کا جواب دیتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آغا سید ارتضیٰ رضوی صاحب اور جناب جمشید علی صاحب، کے جو آپ کے فقہی سوالوں کا جواب دیں گے. السلام علیکم. تم آپ دونوں بزرگوں کی خدمت میں عرض ہے. آغا ارتضیٰ، ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کو. سوال یہ ہوا تھا ناظرین کی طرف سے کہ اگر روزہ رکھ لیا ہو اور الٹی آ جائے تو آیا روزے کا حکم کیا ہے اس وقت؟
جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و بہ نستعین و هو خیر المعین. میرے خیال میں ہم نے اس پہ الٹی کے اوپر ڈسکشن کی تھی کہ اگر بغیر اختیار کے الٹی آ جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا کیس ہو جائے کہ الٹی آئی اور آپ نے یہ سمجھا کہ روزہ باطل ہو گیا، یا کسی سے آپ نے مشورہ کیا اور اس نے کہا کہ آپ کا روزہ باطل ہو گیا اور آپ نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو ہم نے رہبر معظم آیت اللہ خامنہ سے استفتاء کیا ہے اور اس کا جواب جو ہے ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو ہمارے کنٹرول روم سے دکھایا جائے گا، اسکرین پہ وہ آ جائے گا. اس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے مشورے سے جان بوجھ کے نہیں، عدم
یعنی حکم کا نہیں پتا تھا،
جی حکم کا نہیں پتا تھا، الٹی کا کھانا بھی شروع کر دیا، کھانا بھی شروع کر دیا
اور دوسرے بندے نے کہا کہ تمہیں تو الٹی آ گیا، تمہارا روزہ ہی نہیں ہے،
روزہ ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. اس کے آپ قضا کریں گے،
فتویٰ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں ناظرین ہمارے، وہ آ بھی گیا
فارسی زبان میں ہے وہ فتویٰ، لیکن بہرحال ان سے استفتاء کیا گیا جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، تو اس کا کفارہ جو ہے وہ نہیں ہے، صرف قضا کے لیے ہوگی، جی، اور روزہ جو ہے وہ باطل.
یعنی اگر الٹی ایک انسان کر دیتا ہے روزے کی حالت میں تو الٹی روزے کو باطل
نہیں کرتی، کھانا پینا
پس توجہ رکھیں،
توجہ رکھیں
کہ اگر کسی نے غلط مسئلہ بتا دیا تو اس کا روزہ تو باطل ہوگا، لیکن اس کو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں،
جان بوجھ کے نہیں،
جان بوجھ کے نہیں. جی بہت شکریہ. یہ بہت ہی مبتلا بے مسئلہ تھا یہ اس کے اندر آ کے. آغا جمشید علی سے ہم سوال یہ کریں گے کہ بالآخر انسان جب باہر جاتا ہے، خوشبو وغیرہ لگاتا ہے، تو ماہ رمضان کے اندر چونکہ خداوند متعال نے ایک خاص ہدف کی خاطر بہت ساری چیزیں جو عام حالت میں جائز ہیں ان کو ممنوع قرار دیا، تو خوشبو کے حوالے سے کیا فتویٰ ہے؟
جی بالکل، واقعاً بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال کہ خوشبو لگا سکتے نہیں لگا سکتے. تو فی نفسی خوشبو لگانا مستحب ہے، چاہے روزے کی حالت میں ہو یا روزے کی حالت کے بغیر ہو، خوشبو لگانا مستحب ہے. لیکن وہ جڑی بوٹیاں جو خوشبودار ہوتی ہیں ان کا سونگھنا جو ہے وہ فعل مکروہ ہے، وہ نہیں انجام دینا چاہیے روزے کے ساتھ. جو خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے،
یعنی خود خوشبو نہیں ہے،
وہ عطر وغیرہ یا پرفیوم جو لگاتے ہیں اسے کوئی مشکل نہیں، وہ لگا سکتے ہیں، لیکن جڑی بوٹیاں جو خوشبودار ہوتی ہیں ان کو سونگ نہیں سکتے،
نہیں سونگ سکتے. ٹھیک ہے. اگلا سوال جو ہے وہ آپ سے ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات انسان باہر جاتا ہے. جی ایک کال آ گئی ہے، وہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
جی
میں نے یہ پوچھنا تھا، کہ روزے میں اگر طبیعت وغیرہ خراب ہو یا دانت میں درد ہے یا پھر کوئی جائے تو اس میں جو انسان کی ذاتی تشخیص ہے کہ میں اس طبیعت کو برداشت کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں روزہ خاندی میں کر سکتا ہوں، وہ کافی ہے یا ضروری ہے کہ مالج ہی کرے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے؟
جی ٹھیک ہے، بس یہی سوال ہے آپ کا جی.
میرے اتنے تھوڑا برداشت کر دیجیے گا
جی جی
جی. اس میں پہلے بھی گزارش کی جا چکی ہے، مطلعات روزہ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ روزہ کی شرائط میں جو چیز موجود ہیں ان میں سے مشقت، ضرر اور یہ چیزیں نہ ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ صرف نزلہ، زکام، کھانسی کوئی بھی صاحب عقل آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ روزہ ایک مشقت کا عمل ہے، اور جب یہ مشقت کا عمل ہے تو ظاہر بات ہے کہ عام سی تو چیز نہیں ہے، اور تو ہمیں مکلف کو بھی یہ سوچنا چاہیے. مکلف بھی، افراد بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذرا سی سختی کو جو ہے وہ
بہت بڑی سختی سمجھتے ہیں. بالکل،
اگر اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو ذرا سی سختی کو سختی سمجھتے ہیں تو ان کا یقین جو ہے وہ عام لوگوں کے یقین سے ٹکرا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یقین معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تشخیص آپ نے خود دینی ہے، یا پھر ایسی تشخیص ہے جو آپ خود نہیں دے سکتے. اگر خود نہیں دے سکتے تو پھر ڈاکٹر تشخیص دے گا یا ماہر تشخیص دے گا. لیکن یہ تشخیص ایسی نہیں ہونی چاہیے جو عموماً لوگ سے بتائیں، انہیں بتائیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے اگر آپ تشخیص دیتے ہیں کہ ایسی بیماری ہے جو آپ کو ہلاکت پہ ڈال سکتی ہے، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، بیماری کو پرولونگ کر سکتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ
کھائے پیے بغیر دوسرا راستہ بھی
جی، اور ایسی شدت کی یعنی ناقابل برداشت کیفیت ہے کہ جس کو برداشت ہی نہیں کرتا، تو میرے خیال میں اس وقت روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن ایسی سچویشن میں نزلہ، زکام میرے خیال میں سارے لوگ برداشت کر سکتے ہیں.
دانت کے درد میں بھی ایسی دوائیاں موجود ہیں کہ جو حلق تک نہیں پہنچتی لیکن دانت کے درد کو سن کر دیتی ہیں.
جی، گم لاک قسم کی دوائیاں موجود ہیں جو لگانے سے، بس اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ دوائی حلق میں نہ جائے،
حلق میں نہ جائے،
کیونکہ ان بیماریوں کے لیے اسی لیے مراجع نے اجازت دی ہے. کان کی دوائی، آنکھ کی دوائی، ناک کی دوائی اگر حلق میں نہ اترے، حلق میں نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں. اور اگر سیستانی کے نزدیک میدے میں نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ایسی صورتحال.
جی جی بالکل. اگلا سوال جو ہے وہ آپ سے کریں گے. معمولاً انسان نے سحری کی ہوتی ہے، کوئی غذا وغیرہ کھا لیتا ہے، اور پھر دن میں کبھی کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی چونکہ مبتلا بے ہے، اس کا فتویٰ کیا ہوگا؟
جی بالکل، اگر وہ کھٹی ڈکار سے اگر باہر کچھ نہیں آیا تو پھر تو روزہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کھٹی ڈکار سے منہ میں کچھ آ گئی ہے، آپ اس کو جان بوجھ کر واپس اندر نہیں لے آ سکتا، کیونکہ جان بوجھ کے اگر اندر لے گیا تو دونوں مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ روزہ باطل ہے، اسے چاہیے کہ اسے باہر پھینک دیں. ہاں اگر بھولے میں توجہ نہیں تھی جو باہر آئے تو پھر اس کو نگل لیا، اندر لے گیا، تو اس روزہ ٹھیک ہے، باطل نہیں ہوگا.
یعنی بھولے سے مثلا جیسے ایک دم سے ڈکار آ جاتی ہے اور
جی
انسان جو ہے وہ اختیار میں نہیں ہوتا، دوبارہ نیچے چلی جاتی ہے، خود چلی جاتی ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن ایک مرتبہ منہ میں آئی اور انسان نے خود سے اندر ڈال دی تو یہ پھر روزہ اس کو جو ہے وہ باطل کرے گا. جی کال آ گئی ہے تو جی السلام علیکم.
جی
جی اپنا سوال بیان کریں.
جی اگر ہاں جی اگر سوال ہے کہ کیا انسانوں کی زندگی میں اپنی قضاء روزے اور نماز کسی اور سے کروا سکتا ہے؟
جی
حاجت ہے کہ اس کو پیسے دے کے.
ٹھیک ہے
آگے. اور دوسرا سوال ہے اگر کہ مسجدوں سے کافی خون آتا ہے دورانے کا ہوتا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر وقت بھی بندہ سپیٹ کر سکتا.
ٹھیک ہے.
اور تیسرا سوال ہے اگر کہ کمزوری کی وجہ سے نہ ڈاکٹر آپ کو روزہ رکھنے سے منع کر دے. جی
ریلیٹڈ
ہے مگر یہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ روزہ پھر اس میں کیا روزے کی نیت کرنی چاہیے، جیسے محنت کے سوکھا روزہ ہوتا ہے،
آپ تکلیف
کیا روزہ کر کے جاتے ہیں پھر ان کو جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس حساب سے کھاتے ہیں؟
آپ تکلیف کسی کرتے ہیں؟
ایسا شخص مریض ہے بیمار ہے کہ وہ اس کو نہ پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، تو کیا ان کو روزے کی نیت کرنی چاہیے اور اس کے بعد جا کے جب پیاس لگے تو صرف اتنا پانی پینا چاہیے، ہر وقت کھا بھی سکتے ہیں؟
آپ تک مقلد کس کے ہیں آپ؟
جی آپ جی یہ ڈرائیور کے ڈرائیور کے
ڈرائیور کے مقلد ہیں. جی بہت شکریہ آپ کے جواب. ابھی
شکریہ جی. جی
سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں قضاء نمازیں پڑھوا سکتا ہے؟
جی زندگی خدا نے آپ کو بابرکت دی ہے، خدا انشاءاللہ اور بھی زندگی دے اور طولانی عمر عطا کرے. آپ جب تک زندہ ہیں آپ اپنے اعمال کو بھرپور انجام دینے کی کوشش کریں. سرمایہ دار یا پیسہ ہاں ہونے کا مقصد قطع یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر سے وہ عبادی کی حیثیت اور قربت کا ذریعہ جو خدا سے آپ قریب ہو سکتے ہیں وہ آپ سے چھین لیا جائے، ایسا نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ جب تک زندہ ہیں آپ اپنے نماز اور روزے کو انجام دیں گے، اگر بہت زیادہ بھی رہ گئے تو انجام دینے کی کوشش کرتے رہیں گے، بھرپور کوشش کرتے رہیں گے، اور خدا نخواستہ اگر رہ بھی جاتے ہیں بڑی مقدار میں رہ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر کہا گیا ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے تمام سرمایے میں سے 1/3 وصیت اپنے واجبات کی ادائیگی کے لیے کر کے جائیں گے. یہ تمام مومنین کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جب وصیت کر دیں گے تو وہ وصیت نافذ العمل ہوگی، وہ پھر اس پیسے کو ورثہ تقسیم نہیں ہوگی، وہ مائنس ہو جائے گی اور اس سے آپ کے وہ انشاءاللہ اعمال جو ہیں وہ انجام دیے جائیں گے، ورثہ کے اوپر فرض ہو جائے گا کہ وہ آپ کے تمام واجبات کو ادا کریں.
جی دوسرا سوال تھا ان کا کہ جو معمولاً مسوڑوں سے خون آ جاتا ہے تو کیا کریں اس میں؟
دیکھیں اول تو یہ ہے کہ بہرحال مسوڑوں سے خون آنا جو ہے ایک بیماری ہے اور اس کا معالجہ ہونا چاہیے، لیکن اگر فرض کریں معالجہ نہیں ہو پا رہا تو دو کیفیتیں، آیا یہ تھوک میں مل کے بالکل اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تھوک کا حصہ ہے اور کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو تھوکنا پڑے گا.
یعنی ہم نے مقدار دیکھنی ہے اس کی کہ اگر اتنی کم مقدار فوق العادہ ہے کہ لعاب دہن اور تھوک میں اگر مل جائے تو کوئی رنگ نہیں بدلتا.
جی بالکل.
لیکن اگر اس مقدار زیادہ ہے اور تھوک کو وہ سرخ کر دیتا ہے، جی اگر یہ مقدار محسوس ہو رہی ہے تو اس کو تھوکنا پھر واجب.
جی بالکل، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک الگ سے کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں وہ تھوک نہیں ہے.
کمزوری کی وجہ سے جو روزہ چھوڑنے
جی کمزوری کی وجہ سے پھر وہی گزارش یہ ہے کہ رہبر معظم کی طرف سے کیونکہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی طاقت کا انجیکشن لگائیں یا ڈرپ لگائیں یا خون چڑھوائیں، کل ہم نے اس کے بارے میں وضاحت سے بات کی ہے، تو کمزوری پھر وہی بتائیں گے کہ آیا کمزوری ناقابل برداشت ہے یا پھر وہی کیفیت ہے کہ قابل برداشت ہے. اگر کام ظاہر ہوتے ہیں آپ لیٹ جائیں، آپ ریسٹ کر لیں، آپ جاب کو آف کر لیں، اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں،
اگر کوئی متبادل راستہ متبادل کریں،
لیکن اگر ناقابل برداشت ہے تو پھر وہ ظاہر بات ہے ایک شدت کی کیفیت میں اگر چلا جائے کہ اصلا ناممکن ہے، کیونکہ دیکھیں پیاس تو آئے گی اس وقت کراچی
کے دنوں میں تو
جی پتا چلا ہے پاکستان میں آج کل گرمی شروع ہو گئی ہے، شدت تو آئے گی اور آہستہ آہستہ شدید ہوگی، اور تو اس وقت تو ہے مولا کی وہ حدیث ہمیں یاد آئے گی کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں، اور ایک موالی جو ہے وہ مولا کے اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے جلدی ہاتھ پیر نہیں چھوڑے گا کہ ذرا سی گرمی ہو گئی ہے تو جی ہاتھ پیر چھوڑ دیے اور روزے کو چھوڑ دیا، نہیں اس نعمت سے سرفراز ہونا چاہیے گا. لیکن پھر وہی بات اگر ناقابل برداشت اور تمام اوقلا یہ کہیں کہ نہیں جی اس کیفیت میں روزہ رکھنا ناممکن ہے، تو یہ ممکن اور ناممکن کا تصمیم لینے جائے وہ انسان اپنی ذات سے، پھر وہی کہا تھا خدا
کوئی عرف کو اور اس ماہر کو تشخیص دے گا یا عرف کے اوقلا جو ہیں وہ
جی ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں ڈاکٹرز کا رائے حل پیش کر سکیں آپ کو کہ آپ دن بھر چلے روزے سے ہیں لیکن رات کے اس دورانیے میں ایسی پانی والی غذائیں اور فروٹ کھائیں آپ کے پانی پورا ہو جائے گا
کل والا دن صحیح
جی، یا ڈاکٹر کوئی دوائی دے سکتا ہے کوئی ایسا رائے حل نکالنے.
اور اگر ہم نے شاید یہ تفصیل سے مسئلہ پیش کیا تھا دہرا دیتے ہیں اس کو کہ اگر مشقت توان سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وقت کتنا کھانا جائز ہے؟
وہ بتایا تھا کہ اتنا کہ زندہ بچ سکیں، اتنا
یعنی اس کو پھر وہ 24 گھنٹے آپ کھانے پہ نہیں لگائے گا، یعنی ظاہر مغرب تک جو ہے
وہ روزہ آخر تک کرے گا اور آخر میں بعد میں قضا بھی کرے گا،
اتنا کھا لے تاکہ مغرب تک اپنا وہ ڈوریشن جو ہے روزے کی اس کو پورا کر سکے، پھر مغرب کے بعد جو ہے
اتنا لقمہ جیسے استراری کیفیت ختم ہو جائے جس میں وہ حکم بیان.
جی بہت شکریہ، تینوں سوال میرے خیال میں ان کو جواب مل گئے ہوں گے ہمارے ناظرین میں سے جنہوں نے کال کی تھی. اگر جمشید آپ سے اگلا سوال جو ہے یہ بھی کافی مبتلا بے ہے اور مخصوصاً یہ بہت سارے بعض علاقوں کی نسبت ہے، کوئی سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں جی، کوئی حکے کے عادی ہوتے
جی
ہیں، اور اگر ہم پشاور یا اس طرف چلے جائیں تو نسوار کے عادی ہوتے ہیں جی، تو اتنے عادی ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن جی سگریٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی رائے حل مل جائے. تو آیا کیا فتویٰ ہے اس کا رائے حل ہے؟
جی جس طرح آغا سید پچھلے پروگرام میں فرما چکے ہیں کہ روزہ ایک مشقت کا نام ہے، اور اس میں یہ روزہ ہمیں تمرین کے لیے دیا جاتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جن چیزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں اور ہماری زندگی میں وہ ضروری نہیں ہے، ہم ان کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، تو ان کے بغیر میں زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب 16 گھنٹے یا 15 گھنٹے کا روزہ ہے تو تمام مراجع نے تقریباً یہی حکم دیا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر تمام نشے والی چیزوں سے، کہ جو دھواں جن سے اندر جاتا ہے، یا ناک کے ذریعے مثلا کوئی چیزیں سونگھی جا سکتی ہوں جو نشہ آور ہوں، یا زبان کے نیچے بعض چیزیں رکھ دی جاتی ہیں جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا نسوار وغیرہ، تو احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ان سے کوئی رائے حل نہیں ہے، نہ سگریٹ پی سکتے ہیں نہ نسوار رکھ سکتے ہیں،
کوئی صورتحال نہیں،
بلکہ
اس میں باقاعدہ طور پہ ویب سائٹ پہ استفسار موجود ہیں کہ جی میں نسوار استعمال کرتا ہوں، اگر نہ کروں تو میں گھر والوں سے جھگڑا شروع کر دیتا ہوں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اگر انسان کسی چیز کا عادی ہو جائے اور وہ چیز اسے نہ ملے تو اس کی کیفیت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی ایسی چیز کا عادی نہیں ہونا چاہیے جس سے ہم بد اخلاق ہو جائیں، کیونکہ یہ خود مہینہ جو ہے وہ ہمیں تربیت کرنے کا مہینہ ہے، اور فلسفے کو خیال رکھتے ہوئے ہمیں احکامات کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں فقہ کو اگر ہم روزے کے فلسفے سے ڈسکنیکٹ کر دیں گے تو ہم اس کی روح کو درک نہیں کر پائیں گے، اس کا وہ فائدہ وہ تزکیہ تربیت ہی جنبہ ختم ہو جائے گا،
بھوک رہ جائے گی اور کچھ بھی نہیں،
پیاس رہ جائے گی، یا اطاعت محض ہم فقط فتووں میں گم ہو جائیں گے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، بغیر اس کیفیت کے جو روحانی طور پر ہمیں عکس کرنی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے، پہلے سے ہی پریکٹس کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ چھوڑے ان چیزوں کی جس کے عادی ہیں،
اور رمضان میں اگر عادت ہو جائے چھوڑنے کی تو پھر
تو پورے سال پہ آتا ہے تسلسل دینا چاہیے، کیونکہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ مفید نہیں ہے انسان کی تربیت۔
اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں، یہ بھی کاربردی ہے کافی، یعنی اس کا بہت زیادہ مبتلا بے ہے معاشرے کے اندر، مخصوصاً وہاں پر کہ جہاں سڑکیں نہیں بنی ہوتی، راستے کچے ہوتے ہیں، ٹریفک موجود ہوتی ہے، گرد و غبار جو ہے وہ اٹھتا ہے، اور انسان جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا ہو، تو گرد و غبار کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
جی بعض اوقات جو ہے وہ ہم گرد و غبار سے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ جی بس ذرا سی جو ہے وہ کسی نے کارپیٹ کو جھاڑا یا دری کو جھاڑا اور ہم پریشان ہو گئے، ہمارا روزہ باطل ہو گیا۔ اس کو ذرا وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت زیادہ مبتلا ہے، اور خصوصاً ہمارے ملک میں تو گاڑی جو ہے اگر روڈ نہیں بلکہ خاک سے گزرتی ہے، روڈیں تو ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، تو خاک جو ہے وہ اڑ کے آتی ہے، تو صورتحال جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گرد و غبار کا نگلنا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جب یہ مفہوم کلیئر ہو گیا تو اب اگر گرد و غبار اڑی، وہ ناک میں چلی گئی، منہ میں چلی گئی معمولی مقدار میں، تو ظاہر بات ہے اب نگلنے کی مقدار میں نہیں ہے، جب نگلنے کی مقدار میں نہیں تو روزہ آپ کا محفوظ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بس اس کے بارے میں جو فتویٰ موجود ہے وہ یہی ہے کہ گرد و غبار اگر حلق میں آ جائے اور ہم اس کو نگل لیں، یہ ناک میں چلی جائے پھر حلق میں آ جائے، حلق سے ہم اسے نگل لیں، تو نگلنے کی صورت میں روزہ باطل ہوگا، اگر نہیں نکلتے تو روزہ باطل نہیں
ہوگا۔ اس میں وہ کثیف اور اس کا بھی بعض اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں میرے خیال میں۔
جی گاڑھا ظاہر بات ہے جب ہوگا، جب حلق میں آ جائے گا تو ایک لائٹ سا دھواں ہوتا ہے،
احساس ہوتا ہے
جی، ایک لائٹ سا دھواں ہوتا ہے، یہ لائٹ سی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غبار ہوتی ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا کیونکہ اس پہ کھانا پینا سیٹ نہیں کرے گا۔ اس کا جو فلسفہ ہے اگر پیچھے جا کے دیکھیں تو وہ کھانے کے زمرے میں آ جاتا ہے جب اتنے مقدار۔ اچھا اس کے اندر اور تفصیل بھی ہے کہ کس چیز کا گرد و غبار، کیا صرف مٹی کا گرد و غبار یا آٹے کا گرد و غبار یا کوئی اور چیز جس کو جو ہے وہ بڑے مقدار میں کوئی گرینڈر مشین لگی ہوئی ہے، کوئی چیز پس رہی ہے، اس کا غبار آپ کے پاس آ رہا ہے، تو جو بھی غبار ہو، اور سستانی بھی یہ کہتے ہیں کسی بھی قسم کا غبار، اگر غلیظ ہے، اگر گاڑھا ہے، گاڑھے سے مراد کیا ہے کہ باقاعدہ طور پر وہ بالکل ہلکا سا دھواں نظر نہ آ رہا، جیسے سگریٹ پینے سے معمولی سا دھواں جاتا ہے نا، وہ نہیں بلکہ گاڑھا اگر ہوگا اور اس کو نگلنا اخلاق کرے گا تو پھر روزہ باطل
ہو جائے گا اس میں آگے۔ بہت شکریہ آغا جان شیر، آپ سے اگلا سوال یہ ہے، بعض اوقات یہ مسئلہ پیش آتا ہے ان بچوں کے لیے جو اسکول جاتے ہیں،
جی بالکل،
کہ والدین جو ہیں یا والدہ مخصوصاً جو ہے وہ کہتی ہے کہ آج اس کا امتحان ہے، یا مثلاً کوئی اور اس نے اسکول سب پڑھائی بہت زیادہ کرنی ہے تو اس کو آج روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی بچہ روزے پہ اصرار کرتا ہے جو بالغ ہو چکا ہے تو والدین جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس کو روزہ رکھنے کی، تو اس بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے؟
جی بالکل، میرے خیال میں پہلا یا دوسرا پروگرام تھا سید جی وضاحت فرمائی تھی کہ ماں کے پیار کی وجہ سے یا والدین یا بہن بھائیوں یا کسی کے بھی پیار محبت کی وجہ سے آپ شرعی حکم نہیں روک سکتے، نہیں چھوڑ سکتے۔ یوں نہیں ہے کہ مثلا کوئی کہے کہ مثلا، مجھے بھی یاد ہے کہ ہمارے کزن ہیں اب ماشاءاللہ 30-32 سال کے ہیں، وہ ابتدائی سے ان کے والدہ نے یہی ان کو سمجھایا کہ یہ بیچارہ روزہ نہیں رکھ سکتا, 32 سال کے ہو گئے وہ بیچارہ بیچارہ ہی رہ گیا روزہ نہیں رکھ سکا. تو ماں کے پیار محبت کی وجہ سے وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کا جو حکم ہے وہ واجب تر ہے, ماں کے اور والدین کے حکم اور پیار محبت کا درجہ بعد میں ہے.
جی بہت شکریہ.
میں ایک اور جو ہے وہ مسئلہ جو پچھلے مسئلے سے کنیکٹ کروں گا گرد و غبار کے سلسلے میں, ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جی اتفاقی طور پہ چلا گیا, ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چلا جائے گا حلق میں اور حلق کے اندر چلا گیا, اب ہم کیا کریں پھر. تو اس کے اندر اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر اطمینان اور یقین تھا کہ نہیں جائے گا اور پھر آپ اس طرف سے گزرے اور اتفاقی طور پہ چلا گیا, اگر پہلے یقین تھا اور اطمینان تھا تو وہ یقین اور اطمینان جو ہے آپ کے روزے کو بچا لے گا, روزہ باطل نہیں ہوگا.
یعنی اس کو پتا تھا کہ میرے پاس مثلا چادر ہے یا مثلا ہاتھ رومال ہے
یا جائے گا ہی نہیں
بچا لوں گا یا ایسا کر جائے گا ہی نہیں, لیکن بعد میں دیکھا کہ وہ گرد ہی کو اتنا عجیب سا اٹھا فوراً سے اختیار بے اختیاری سے اس کے حلق میں چلا گیا. تو
کیونکہ وہاں پہ ہم نے نگلنے کی بات کی تھی, بل اختیار کا مطلب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اختیار کے بغیر چلی جائے کوئی چیز تو ظاہر ہے اس کا اختیار نہیں تھا اور روزہ اس کا باطل نہیں ہے.
اگلا سوال جو ہے وہ بھی معمولاً پیش آتا ہے سحری جب انسان کرتا ہے غذا چبانے کے حوالے سے, تو اس حوالے سے آپ کیا
میرے خیال میں کوئی جی
جی کال لیتے ہیں آن لائن کال. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. سوری میرا سوال تھا کہ مثلا میں پاکستان میں رہتی ہوں تو پھر میں وہاں سے سحری کر کے رہتی ہوں, میں ایک اور جگہ پہ رہتی ہوں وہاں پہ میں 10 دن سے زیادہ میرا ہے وہاں پہ, تو پھر وہاں پر بھی سحری کا ٹائم ہو رہا ہے مجھے, تو پھر میں کیا کروں, میرا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا,
جی سمجھ آ گیا سوال آپ کا. اگر اور سوال ہے تو بیان کریں اس کا پھر جواب دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے شکریہ. جی
سوال جو ہے میرے خیال میں اس طرح سے کہ آپ جو وطن سے سفر کا آغاز کر رہے ہیں تو اس کے اندر دو مسئلے جو ہیں قابل غور ہیں. اول یہ کہ زہر کے بعد نکل رہے ہیں زہر سے پہلے نکل رہے ہیں, اگر زہر سے پہلے نکل رہے ہیں حد ترخص کو کراس کر لیا تو یہ پچھلی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ ان کا روزہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, ظاہر بات ہے زہر سے پہلے جو ہے اپنے حد ترخص سے خارج ہو گئی ہیں. لیکن اگر زہر کے بعد جا رہی ہیں تو جس دن ٹریول کر رہی ہیں اگر فرض کریں ہم یہ تصور کرتے ہیں وہ بائی ایئر جا رہی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ظاہر بات ہے زہر کے بعد نکلی ہیں اور ان کا روزہ جو ہے مکمل ہے اور وہ جا کے اپنی افطار اپنے وقت پہ کریں گی اور روزہ مکمل ہے ان کا. اب آ جاتے ہیں ڈیسٹینیشن جہاں پر وہ جا رہی ہیں, وہ جا رہی ہیں تو کیسے پہنچی ہیں, تو اس کے اندر اگر دقت کریں تو مہاراج اعظام نے ایک قید لگائی ہے کہ آپ کا کب جو ہے وہ قصد پورا ہوتا ہے. قصد اس وقت پورا ہوتا ہے کہ جب ہم 10 دن کی اقامت کر لیتے ہیں اور 4 رکعتی نماز کوئی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ نے فرض کریں رات کو آپ پہنچیں اور آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور 4th ظہر کی رکعت جیسے ہی پڑھی ہے تو آپ کا روزہ صحیح ہے, پھر 10 دن قیام کیونکہ موجود ہے اس لیے وہ 10 دن قیام کیا جا سکتا ہے اور روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے شکریہ. اس میں اگلا سوال آپ جمشید آپ سے یہ کروں گا کہ پوچھتے ہیں اکثر اوقات یہ سوال کہ روزہ دار تھا اس نے بھول کے کوئی چیز کھا لی ہے تو اس حوالے سے روزہ اس کا باطل ہوتا ہے؟
جی نہ, بھول کر کھانے پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. بھول کر جس طرح سے پہلے عرض فرمایا تھا انہوں نے کہ جتنا بھی آپ کھا سکتے ہیں, اور روزہ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزہ دار کھا رہا ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بتانا چاہیے, تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, اس کو کھانے دیں اس کو پینے دیں, وہ اپنا روزہ بھی بچا لے گا اور اپنا ماشاءاللہ کھا پی بھی لے گا, کیونکہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا.
سچی مچی بھول کے کھائے.
ہاں جی سچ ہو کے بھول کے کھا رہا ہوں, یہ نہ کہہ رہا ہوں کہ کوشش کر کے بھول گیا ہوں اور اب میں کھا رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ مجھے یاد آ جائے گا, یوں
یعنی اگر جیسے ہی وہ اس کو یاد آیا تو اس کو ہر چیز چھوڑنی ہوگی.
جی بالکل,
وہی احکام لاگو ہو جائیں گے کہ اگر منہ میں لقمہ یاد
ہے اس کو
اگلنا پڑے گا, یعنی کہ مجھے یاد آیا تو میں اس کو جلدی نکل لیتا
ہوں
تو اس کا یہ روزہ باقی رہے گا. جی آقا ارتضیٰ, دوسرا جو ایک سوال یہ بھی معمولاً پیش آتا ہے, آیا اذان صبح تک جو ہے وہ جنابت ہے اگر مرد ہے یا عورت بھی ہے, اگر حیض نفاس کی جو بعض ایام آتے ہیں خاتون کے اوپر تو کب تک یعنی وقت ہے کہ وہ باقی رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگر رہیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا؟
جی بالکل، اس میں کئی مسائل ہیں اور یہ دو موضوع ہیں جن کو ہمیں کھولنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ کھانے پینے کے مسائل اب تقریباً ختم ہونے والے ہیں اور اب ہم نے ان مباحث کو شروع کرنا ہے. یہ مباحث جو ہیں ظاہر بات ہے ایسے مباحث ہیں جن کو ہمارا کلچر یہ ہے کہ ان کو ہم بڑے احتیاط سے اور الفاظ کا چناؤ بھی بڑے احتیاط سے کرتے ہیں، مسائل کھول نہیں پاتے ہیں. اور میرے خیال میں شریعت کے مسائل سیکھنے میں ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے. جو مسائل ہم نے سیکھنے ہیں ورچوئل طریقہ تو سب سے اچھا ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے. شاید فزیکل سوالات کرنے میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے لیکن ورچوئل میں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے. تو ان مسائل کو بہت توجہ دینا ہے کیونکہ ان مسائل کی وجہ سے روزہ باطل ہوتا ہے، بعض وقت کفارہ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے ان مسائل کی طرف توجہ دینا ہے. تو یہ بات طے ہے کہ اگر آپ مجتہد ہو گئے ہیں، آپ کی جو ہے اسپرم ڈسچارج ہوئے، منی ڈسچارج ہوئی ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، اور دو صورتحال ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جاگتے میں اور ایک یہ سوتے میں. اب اس کی بھی کیفیت مختلف ہے، ایک یہ کہ روزے کی حالت میں اور ایک یہ روزے سے پہلے، یعنی ابھی شروع نہیں ہوا ہے روزہ پہلے. تو اگر رات میں یہ عمل ہوا ہے اور جاگتے ہوا ہے اور آپ اس کے بعد جی آنکھ کھلی ہوئی ہے اس کی، یا کھلی ہوئی تھی یا کھل گئی ہے، دونوں صورتحال میں یہ کیفیت ہوگی کہ جی آیا اسے یقین ہے کہ وہ فجر کے بعد اٹھ کے غسل کر لے گا. اگر تو یقین ہے تو سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ سو سکتا ہے،
یعنی اس کو کوئی اٹھا دے گا، الارم لگایا ہوا ہے
جی، لیکن اگر اسے یقین ہے کہ نہیں اٹھ سکے گا تو پھر اس کا فجر سے پہلے غسل کرنا واجب ہے. اور اگر اس نے دانستہ یہ جانتے پوچھتے کہ میری اب آنکھ کھلنے والی نہیں ہے، میں دن بھر تھکا ہوا ہوں اور رات کو بھی جاگا ہوں، لیٹ نائٹ ہو گئی ہے، میری آنکھ کھلی ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ فجر سے پہلے پہلے اٹھے اور غسل کرے. اس میں اگر ربر فرماتے ہیں اگر نہیں کیا اس نے یہ عمل، اس کے اوپر غسل واجب تھا، اس نے غسل انجام نہیں دیا، پرولانگ کیا، تاخیر ہو گئی اور جناب علی فجر ہو گئی اور نماز ہو گئی، تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس کو بعد میں دوبارہ سے اس کی قضا کرنی ہوگی. آغا سے ثانی فرماتے ہیں اس کا دوسرا وظیفہ آ جائے گا. اگر اسے امکان تھا کہ وہ اٹھ جائے گا اور نہیں اٹھ سکا تو اس کا آخری وقت میں اٹھا، بالکل وقت نہیں ہے، اب بس تقریباً دو منٹ ہے اذان ہونے والی ہے، اب دو منٹ میں تو غسل ممکن نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ ہر شخص کو میرے خیال میں تیمم کا جو ہے یہ ذریعہ استراری صورتحال کے لیے
مٹی گھر میں،
تو کم از کم ایک چھوٹا سا اچھا سا بیگ بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، کمرے میں رکھ لیں، اور جیسے ہی استراری کیفیت ہو جلدی سے آپ نے غسل کے بدلے تیمم کیا اور اس تیمم سے گزارا کیا کہ کم از کم روزہ ان کا جو ہے ضائع نہ ہو. اور پھر جب جو ہے وہ جی جب جو ہے وقت گزر گیا اور پانی دستیاب ہے تو دوبارہ غسل کر کے وہ باقی تمام عبادات کو انجام دے سکتے ہیں.
بعض شکیں رہ گئی ہیں
جی، بعض شکیں رہ گئی ہیں اس کو بھی کھول لیتے ہیں. آپ مثال کے طور پر
وقت ختم ہو گیا بنانے کا،
اچھا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ
چلیں گے. آپ
شکریہ،
خدا حافظی کرتے ہیں آپ بزرگان سے کہ کل دوبارہ انشاءاللہ اسی پروگرام میں حاضر ہوں گے اور جدید سوال کے ساتھ اس سوال کو بھی کامل کریں گے کہ یہ تشنا رہ گیا ابھی. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ کی خدمت سے ہم رخصت طلب کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار.